ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبين أنه هل يحتمل التكرار أو لا، فقال ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، أي لا يقتضي الأمر باعتبار الوجوب التكرار كما ذهب إليه قوم، ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. يعني إذا قيل مثلا صلوا كان معناه افعلوا الصلاة مرة، ولا يدل على التكرار عندنا أصلا. کہتے ہیں بھائی ثم لما فرغ المصنف، جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے، عن بیان الموجب وحکمہ، امر کے حکم اور موجب کے بیان سے، یہ عطف تفسیری ہے بھائی، موجب بھی حکم ہی کو کہتے ہیں، پھر واو کے لیے حکم کا لفظ لا کر اس کی تفسیر کر دی، پھر جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے بھائی امر کے حکم کے بیان سے، اراد ان یبینہ، تو ارادہ کیا کہ یہ بیان کریں کہ انہ هل یحتمل التکرار او لا، کہ امر جو ہے وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا تکرار کا احتمال نہیں رکھتا. بھئی یاد رکھیے یہ بات تو مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلا دی کہ امر کا حکم کیا ہے، وجوب ہے، وہ وجوب کے لیے آئے گا. اب یاد رکھیے اس امر کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے جو تکرار پر دلالت کرتا ہے، اس صورت میں اس امر سے تکرار آئے گا بھائی، یعنی ایک چیز کا بار بار کرنا واجب ہو جائے گا بھائی. کیا ہوگا؟ وہ وجوب تو آ رہا تھا، ساتھ ایک تکرار کا قرینہ بھی آ گیا، وہ بتلا رہا ہے کہ وجوب ایک ہی مرتبہ نہیں کرنا اس فعل کو، بلکہ اس کو بار بار کرنا ہے بھائی. تو یہ تکرار کا قرینہ اس کے ساتھ تھا، اس نے بتلایا. اور کبھی اس کے ساتھ ایسا قرینہ ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، تو وہ فعل ایک ہی مرتبہ واجب ہوگا. لیکن بحث ہے فعل امر مطلق کے اندر بھائی، وہ امر جس کے ساتھ نہ تکرار کا کوئی قرینہ ہو نہ ایک مرتبہ والا کوئی قرینہ ہو، تو کیا وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں بھائی؟ اس سے بار بار وجوب آئے گا یا ایک ہی مرتبہ فعل کو سر انجام دینا پڑے گا بھائی؟ تو وہ بیان کرنے لگے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں ولا یقتضی تکرار ولا یحتملہ، امر تکرار کا تقاضا بھی نہیں کرتا، ولا یحتملہ اور اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا. ای لا یقتضی الامر باعتبار الوجوب التکرار، یعنی تقاضا نہیں کرتا امر وجوب کے اعتبار سے تکرار کا، کہ اسے بار بار وجوب آئے گا یا بار بار نہیں آئے گا. کہتے ہیں نہیں بھائی، وجوب کے اعتبار سے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. کما ذہب الیہ قوم، جیسے کہ اس کی طرف ایک قوم گئی ہے، بعض علماء اس طرف گئے ہیں. ولا یحتملہ، بھائی بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے. مصنف فرما رہے امر تکرار کا تقاضا وجوب کے اعتبار سے نہیں کرتا، جیسے کہ اس کی طرف بعض لوگ گئے ہیں، بعض علماء گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ امر کیا ہے، تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ولا یحتملہ کما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ، اور تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا، جیسے کہ اس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن احتمال رکھتا ہے. کس امر کی بات ہو رہی ہے؟ جو مطلق ہو مولانا، جس کا کوئی قرینہ نہ ہو. یعنی اذا قیل مثلا، یعنی جب کہا جائے مثال کے طور پر صلوا کان معناہ، تو اس کا معنی ہوگا افعلوا الصلاۃ مرتن، فعل کرو نماز کا ایک مرتبہ، نماز کا فعل کرو ایک مرتبہ. ولا يدل على التكرار عندنا اصلا، اور یہ دلالت نہیں کرتا تکرار پر ہمارے نزدیک بالکل بھی بھائی. وذهب قوم الى ان موجبه التكرار، ایک قوم گئی ہے بھائی، یعنی بعض علماء گئے ہیں بھائی اس بات کی طرف کہ اس کا موجب کیا ہے، حکم کیا ہے، تکرار ہے جی. دلیل ان کی ذکر کرنے لگے ہیں، لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ، اس لیے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا، قال اقرع ابن حابس، تو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. دیکھیے بھائی پہلے حاشیے میں حدیث دیکھ لیجئے بھائی، ایک نمبر حاشیہ ہے میری کتاب میں بھائی. قال اقرا ابن حابس الى اخره روى احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے فقام الاقرع ابن حابس تو حضرت اقرع ابن حابس کھڑے ہوئے فقال کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال میں اے رسول اللہ یعنی کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا ہر سال واجب ہوگا تو حضور علیہ السلام نے بھئی پسند نہیں فرمایا ان کے سوال کو بھئی سمجھ میں صحابہ کو اجازت نہیں تھی زیادہ ہر بات میں سوال پوچھنے کی بھئی چنانچہ بھئی صحابہ موقع ڈھونڈتے تھے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو چونکہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے لیکن بعض اوقات بڑا ضرورت پیش آ جاتی تو اب کیا کریں بھئی تو ضرورت کے تو پوچھنے کی اجازت تھی لیکن ویسے زائد پوچھنے کی اجازت اس کو ناپسند فرماتے تھے تو چنانچہ کبھی کوئی دیہاتی آتے بھئی دور سے تو اس کو صحابہ کہہ دیتے بھئی کہ یوں کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھو بھئی یہ پوچھو دیکھو تو حضور نے اب دیکھو یہاں انہوں نے سوال کیا بھائی کیا یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا پڑے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو پسند نہیں فرمایا اور کہتے ہیں قال لو قلتها نعم حضور فرماتے ہیں بھائی اگر میں نعم کہہ دیتا لوجبت تو کیا ہو جاتا حج واجب یعنی ہر سال واجب ہو جاتا بھائی دیکھو سوال کی وجہ سے کتنا مشکل ہو جاتا مسئلہ بھائی تو واجب ہو جاتا ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا اور اگر واجب ہو جاتا تو تم اس پر عمل نہ کر سکتے اور نہ ہی اس کی استطاعت رکھتے والحج مرۃ اور حج کیا ہے ایک مرتبہ ہے بھائی فمن زاد فتطوع جس نے زیادہ کیا اس نے نفلی حج کیا بھائی تطوع کہتے ہیں نفل کو بھائی تو حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے زیادہ کرے گا تو وہ زائد حج نفلی حج ہوگا بھائی اچھا بات سمجھ میں آئی بھائی حدیث کا پتہ لگ گیا تو کہتے ہیں یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں یہ علماء جنہوں نے کیا کہا امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے تکرار کا وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ اس لیے کہ جب نازل ہوا حج کا حکم تو قال اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا العامنا هذا یا رسول اللہ ام للابد کیا ہمارے اس سال کے لیے یا رسول اللہ یا ہمیشہ کے لیے کہ حج جو فرض ہے اس سال کے لیے یا ہر سال کے لیے ہمیشہ کے لیے تو دیکھو یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی بس حدیث کا اتنا حصہ ہی ذکر کیا تو ففہمت تکرار مع انہ کان من اہل اللسان تو کہتے ہیں دیکھا حضرت اقرع ابن حابس جو ہے وہ اس امر سے تکرار سمجھے باوجود اس کے کہ وہ اہل لسان میں تھے وہ اہل زبان تھے لیکن انہوں نے امر سے کس چیز کو سمجھ لیا تکرار کو سمجھا بھائی جی معلوم وہ تو ان کے نزدیک وہی امر سے کیا رہا تھا تکرار آ رہا تھا ثم لما علم ان فیہ حرجا عظیما پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں تو بڑا عظیم حرج ہے بھائی کہ ہر سال کرنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے تو اشکل علیہ تو ان پر اشکال ہوا بھائی اشکال انہیں پیش آیا فسأل تو انہوں نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو کہتے ہیں دیکھو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ اہل زبان ہے بھائی عربی ان کی اپنی زبان ہے اور ان کے سامنے حج کا امر آ گیا اور اس سے انہوں نے کیا سمجھا تکرار سمجھا معلوم ہوا امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے تکرار کا تقاضا کرتا ہے بھائی اسے انہوں نے تکرار سمجھا اور پھر انہیں دیکھا کہ اس سے تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو چنانچہ انہوں نے سوال کیا جی ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی حضرت اقرع ابن حابس نے اس سے تکرار نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ان پر مسئلہ مشتبہ نہیں ہوا مشکل نہیں ہوا کہ امر سے تکرار آ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ تمام عبادتوں کا تعلق ان کے اسباب سے ہے اور اسباب میں تکرار ہوتا ہے اور اسباب میں جب تکرار ہوتا ہے تو عبادت میں بھی تکرار آتا ہے تمام عبادتوں کا تعلق کس سے ہے؟ ان کے اسباب سے ہے. مثلا ظہر کی نماز ہے بھائی, تو اس کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے بھائی. تو جب بھی ظہر کا وقت اگلے دن آئے گا تو ظہر کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ واجب. پھر اگلے دن ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ واجب. تو دیکھو اس سبب کے اندر تکرار آیا تو عبادت کو بھی کیا کرنا پڑا؟ بار بار کرنا پڑا بھائی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عبادات کا تعلق ان کے اسباب سے ہے, اسی طرح جیسے روزوں کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے. تو جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے کیا کرنا پڑتے ہیں؟ روزے رکھنا پڑتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا تعلق کیا ہے؟ سال سے اور نصاب سے ہے بھائی. تو جب نصاب پر سال پورا ہوگا تو ہر مرتبہ کیا کرنی پڑے گی؟ زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ عبادتوں کا تعلق ان کے اسباب سے ہے اور اسباب کے اندر تکرار ہے, اسباب کے اندر تکرار ہے. اور اسی طرح حج کا تعلق بھی وقت سے ہے بھائی. حج ہر وقت نہیں ہوتا بلکہ سال میں مخصوص ایام ہیں, انہی کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ حج کو ادا کیا جاتا ہے. تو دیکھا ایک طرف دیکھا کہ حج کا تعلق تو وقت سے ہے اور وقت تو ہر مرتبہ آئے گا, دوسری طرف دیکھا تو حج کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور بیت اللہ تو ایک ہی ہے, اس کے اندر تکرار نہیں. تو اب ایک تعلق کو دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے تکرار آتا ہے, دوسرے تعلق کو دیکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے تکرار نہیں آتا. اس لیے بات ان پر مشتبہ ہو گئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں, حج کتنی مرتبہ ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہے. وذهب الشافعي رحمه الله امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں, الى ان محتمل التکرار, کہ امر کا محتمل کیا ہے؟ تکرار ہے, یعنی وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. کہتے ہیں لان اضرب مختصر من اطلب منک ضربا, اس لیے کہ اضرب یہ فعل جو ہے یہ مختصر ہے, کس سے بھائی؟ اطلب منک ضربا, اطلب منک ضربا, میں تم سے کیا طلب کرتا ہوں؟ ضرب طلب کرتا ہوں. اور اضرب کا بھی کیا معنی ہے؟ میں تم سے ضرب طلب کرتا ہوں. تو اضرب مختصر ہے اطلب من کا ضربن سے. وہ نکرتن, اور یہاں پر جو مصدر آیا وہ کیا ہے؟ ضربن, وہ نکرہ ہے. وہ نکرت فی الاثبات تخص, اور نکرہ اس بات کے اندر خاص ہوتا ہے. لیکن نہا تحتمل العموم, لیکن وہ کس کا احتمال رکھتا ہے؟ عموم کا احتمال رکھتا ہے. یاد رکھیے نکرہ سیاق نفی میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے, اور نکرہ سیاق اثبات میں آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی رجلن بھائی, ما جاءنی رجل, اب رجلن کیا ہے؟ نکرہ ہے, اور کس میں واقع ہوا ہے؟ سیاق نفی میں بھائی, تحت نفی آیا ہے, اور نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو کیا معنی ہوگا؟ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا, میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا, تو ہر ہر رجل کی نفی ہو گئی. ہر ہر رجل کی کیا ہو گئی؟ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا. بھائی اگر ایک بھی آیا ہو تو یہ کلام غلط ہے یا غلط نہیں بھائی؟ جی غلط ہے. معلوم ہو اس کلام نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ عموم کا فائدہ دیا, کیونکہ نکرہ کس کے تحت آیا ہے؟ نفی, اور نکرہ تحت نفی ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم. یہ کلام اسی صورت میں صحیح ہوگا جب اس متکلم کے پاس کوئی ایک بھی رجل نہ آیا ہو. اگر کوئی ایک رجل بھی آ جائے تو یہ کلام صحیح. معلوم ہو اس کلام نے ہر ہر رجل کی نفی کر دی, عموم آ گیا. یہ مثال سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور نکرہ اگر سیاق خصوص سیاق اثبات میں ہو تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی رجلن, کیا معنی؟ میرے پاس ایک آدمی آیا, میرے پاس ایک آدمی آیا. تو کتنے پر دلالت کی اس نکرہ نے؟ ایک آدمی پر دلالت کی. تو کس چیز کا فائدہ دیا؟ خصوص کا فائدہ دیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن اس میں عموم کا بھی استعمال ہوتا ہے بھائی. مثلا میں یہ کہتا ہوں جانی رجلن کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ میرے پاس ایک آدمی آیا. اچھا مثلا بھائی بات کو سمجھنے کے لیے, مثلا ایک جماعت تھی اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, تو میں نے آپ سے پوچھا کیا وہ سارے آپ کے پاس آئے تھے؟ آپ کہتے ہیں جا انی رجلن، کیا معنی؟ میرے پاس ایک مرد آیا تھا بس. لیکن اگر آپ یوں کہیں جا انی رجلن لم رأتن، کیا ترجمہ ہوگا؟ جا انی رجلن لم رأتن، میرے پاس رجل آئے تھے، جن سے رجل آئے تھے، جن سے عورت عموم آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی؟ تو یہی نکرہ اب سیاق اس بات میں ہے، وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے لیکن اس میں عموم کا بھی کیا ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے بھائی. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اطلب من کا ضربن، یہ ضربن کیا ہے؟ مصدر ہے، نکرہ ہے. وہ نکرہ تو فی الاثبات تخص، اور نکرہ جو ہے اس بات کے اندر خاص ہوتا ہے. لیکنہا تحتمل العموم، لیکن وہ نکرہ احتمال رکھتا ہے عموم کا بھی. فیحمل علیہ بقرینت تقترن بها، تو اس کو پھر اس کو محمول کیا جائے گا بھائی اس عموم پر بھائی، کس پر؟ عموم اور تکرار پر محمول کیا جائے گا. بقرینت تقترن، قرینا نکرہ ہے، نکرہ کے بعد تقترن فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آیا تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. اور اس صورت میں موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں اردو میں؟ ایسا. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، تو لہذا اس امر کو جو ہے تکرار پر محمول کیا جائے گا یا عموم پر محمول کیا جائے گا. بِقَرِينَةٍ، ایسے قرینے کی وجہ سے، تَقْتَرِنُ بِهَا، جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس کو احتمال رکھتا تھا، قرینہ بھی ساتھ آ گیا، لہذا اب اس سے کیا ثابت ہو جائے گا بھائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن احتمال رکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ احتمال رکھتا ہے، لہٰذا جب کوئی قرینہ آ جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے دے گا؟ تکرار کا فائدہ دے گا بھائی، تکرار کا. تو کہتے ہیں فیحمل علیہ، تو اس کو عموم پر یا تکرار پر محمول کیا جائے گا. بقرینہ تقترن بها، اس قرینے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. والفرق بین الموجب والمحتمل، ان الموجب يثبت بلا نیت والمحتمل يثبت بالنیت. کہتے ہیں ایک ہے موجب اور ایک ہے محتمل، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ موجب وہ ثابت ہوتا ہے بغیر نیت کے، اور محتمل جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ نیت کے ذریعے. بھائی موجب بمانے مدلول کے ہے بھائی، کس معنی میں ہے؟ مدلول کے معنی میں. ایک ہے مدلول، ایک ہے محتمل. ایک وہ جس پہ لفظ دلالت کر رہا ہے اور ایک وہ جس کا لفظ میں احتمال ہے. تو جس پہ دلالت کر رہا ہے وہاں نیت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا بھئی؟ ایک چیز پہ لفظ جب دلالت کر رہا ہے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ لفظ کے بولتے ہی وہ ثابت ہو جائے گا. لیکن جس کا احتمال ہے وہ خود بخود ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گی؟ قرینہ چاہیے. تو نیت کریں گے تو یہ قرینہ آ گیا بھائی، لہٰذا اب کیا ثابت ہو جائے گا؟ وہ محتمل بھی ثابت ہو جائے گا. تو امام شافعی رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ امر کا مدلول تو تکرار نہیں ہے لیکن اس میں تکرار کا احتمال ہے، اور جب قرینہ آ جائے گا یعنی نیت آ جائے گی تو پھر کیا ثابت ہو جائے گا؟ امر کے لیے تکرار بھی ثابت ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں ودلیلنا سیأتی، اور ہماری دلیل ان قریب آ جائے گی. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی آگے آ جائے گی بھائی. سواء کان معلقا بشرط او مخصوصا بوصف او لم یکن، برابر ہے بھائی کہ یہ وہ امر جو ہے وہ معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یا مخصوص ہو کسی وصف کے ساتھ یا نہ ہو ایسا بھائی. انہوں نے کیا کہا بھائی؟ متن میں کیا بات کی تھی کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں رکھ کرتا اور نہ احتمال رکھتا ہے، برابر ہے کہ وہ کسی شرط کے ساتھ معلق ہو یا کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو یا مخصوص اور معلق نہ ہو. کہتے ہیں رد علی بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ، یہ رد ہے بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ پر. فانہم ذهبوا، اس لیے کہ وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انہ اذا کان الامر معلقا بشرط کقوله تعالی، کہ جب امر کسی شرط کے ساتھ معلق ہو کقوله تعالی، جیسے اللہ تعالی کا قول ہے وان کنتم جنبا فتطہروا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. تو فتطہروا امر آیا، اور یہ کیا ہے؟ معلق ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. ان کنتم جنبا، یہ امر کس کے ساتھ معلق ہے؟ خوب پاکی حاصل کرو، ویسے کہا یا شرط بھی ساتھ آ گئی؟ کب؟ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، تو اگر تم جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، تو یہ دیکھو امر معلق بھی شرط آیا، او مخصوصاً بوصف، یا امر کیا ہو؟ مخصوص بوصف ہو، کا قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، پس کاٹ دو ان کے دونوں کے ہاتھ بھائی۔ تو یہاں دیکھیے بھائی، فاقطعوا امر آیا، کیا آیا؟ امر آیا، اور یہ مخصوص ہے وصف کے ساتھ، یہ قطع کب ہوگی؟ جب چوری کی صفت ہوگی۔ جب کون سی صفت آئے گی؟ چوری کا فعل کوئی کرے، چوری کی صفت اس میں آئے بھائی۔ تو کہتے ہیں جی، تو یہ تکرر بتکرر الشرط والوصف، تو امر جب کہتے ہیں معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یا مخصوص ہو کسی وصف کے ساتھ، تو وہ کیا ہوگا؟ یہ تکرر، اس میں تکرار آئے گا، بتکرر الشرط، شرط کے تکرار کی وجہ سے، والوصف اور وصف کے تکرار کی وجہ سے۔ فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة، اس لیے کہ غسل جو ہے وہ مقرر ہوگا جنابت کے مقرر ہونے کی وجہ سے۔ والقطع يتكرر بتكرر السرقة، اور یہ ہاتھ کا کاٹنا، یہ اس میں تکرار ہوگا چوری کے میں تکرار کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چوری میں تکرار کی وجہ سے۔ وعندنا المعلق بالشرط، اور ہمارے نزدیک وہ امر جو معلق ہو کسی شرط کے ساتھ، وغیرہ، ہاں ضمیر راجع ہے معلق ہو، اور جو غیر معلق بالشرط ہو، وہ امر جو معلق ہو کسی شرط کے ساتھ، یہ کسی شرط کے ساتھ معلق نہ ہو۔ وقد المخصوص بالوصف وغیرہ، اور اسی طرح وہ امر جو مخصوص ہو کسی وصف کے ساتھ، یا مخصوص کسی وصف کے ساتھ نہ ہو، غیرہ اے غیر المخصوص بالوصف، جو کسی وصف کے ساتھ مخصوص نہ ہو، سوا ان، یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں بھئی۔ انہوں نے، بعضوں نے کہا نا کہ اگر امر کیا ہو کسی شرط کے ساتھ معلق ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ تکرار کا تقاضا کرے گا، تو مقرر ہوگا، جب بھی وہ شرط پائی جائے گی وہ امر دوبارہ کیا ہوگا؟ اس میں تکرار آئے گا، دوبارہ وہ واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر امر کیا ہے مخصوص ہو کسی وصف کے ساتھ، تو جب بھی وہ وصف پایا جائے گا تو وہ امر پھر وجوب کا فعل کو واجب کرے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے نزدیک بھائی چاہے معلق بالشرط ہو یا معلق بالشرط نہ ہو، مخصوص بالوصف ہو یا مخصوص بالوصف، سارے برابر ہیں، سوا ان، یہ سارے برابر ہیں۔ فی انہ لا یدل علی التکرار ولا یحتملہ، اس بات کے اندر کہ یہ تکرار پر دلالت نہیں کرتے اور نہ اس کا احتمال رکھتے ہیں۔ لیکنہ یقع علی اقل جنسہ ویحتمل کلہ، لیکن یہ امر جو ہے واقع ہوتا ہے اپنی جنس کے اقل پر، اپنی جنس کے کم ترین پر، ویحتمل کلہ، اور اپنی پوری جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں بھائی یاد رکھو، یہ جو مصدر ہے یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کا اطلاق ایک فرد پر بھی صحیح ہے اور پوری جنس کے افراد پر بھی صحیح ہے، اس سے مراد لینا صحیح ہے بھائی۔ مثلا آپ نے کہا جا انی رجلن، کیا مانا؟ میرے پاس ایک مرد آیا، لیکن اس سے تمام جن سے رجل کے مرد مراد لینا بھی صحیح آئے، صحیح ہے بھائی، کہ وہ سارا مجموعہ کیا ہو اس سے مراد لے لیا جائے۔ تو یہ جو اس میں جن سے آگے آپ کو بتلائیں گے، دراصل یہ فرد ہے مولانا۔ فرد کسے کہتے ہیں؟ جو صرف ایک کو شامل ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کو شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں جنس ہے اور اس میں جنس فرد ہے، تو وہ ایک ہی کو شامل ہوگا، ایک سے زیادہ کو شامل، لیکن اس میں جنس کے افراد دو قسم پر ہیں۔ ایک تو فرد حقیقی ہے، ایک فرد ہو اس کا صرف، یہ کیا ہے؟ فرد حقیقی ہے۔ اور ایک یہ کہ اس جنس، ساری جنس کے تمام افراد کیا ہوں؟ ان کا مجموعہ، یہ بھی بہی اعتبار کہ یہ ایک ہی جنس ہے، یہ ایک ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ تو یوں کہیں مولانا، اس کے دو قسم کے فرد ہو گئے بھائی، ایک فرد حقیقی اور وہ کیا ہے؟ ایک، اور ایک فرد حکمی، یعنی حکمن کیا ہے وہ؟ حقیقتاً تو وہ ایک فرد نہیں ہے ساری جنس کے افراد کا مجموعہ، لیکن وہ کیا کر دیا، جنس کے تمام افراد کا کیا بنا دیا، ایک مجموعہ، کیا بنا دیا، مجموعہ بنا دیا. اور یہ مجموعہ ایک ہے یا زیادہ ہیں بھائی، ایک ہی مجموعہ ہے بھائی، ایک ہی جنس ساری مراد ہے، باقی اور کوئی جنس مراد نہیں ہے. تو لہذا معلوم ہوا بھائی اس کا اطلاق بھائی کم کتنے پر ہوتا ہے، اس کے فرد یہ فرد ہے، اور کتنے فرد کتنی قسم پر ہوئے، ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی. فرد حقیقی کیا ہے، ایک، اور فرد حکمی کیا ہے، اس جنس کے تمام افراد کا مجموعہ. یہ بھی کیا ہے، فرد حکمی ہے کہ ایک مجموعہ ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن امر تکرار کا استعمال تو نہیں رکھتا، لیکن نہ یقع علی اقل جنسہ ویحتمل کلہ، لیکن وہ واقع ہوتا ہے اپنی جنس کے اقل پر، جنس کے کم ترین پر، اور وہ کیا ہے، ایک. ویحتمل کلہ، اور پوری جنس کا بھی وہ استعمال رکھتا ہے، یعنی پورا جنس کے افراد کے مجموعے کا بھی بھائی. کہتے ہیں استدراک من قولہ، یہ استدراک ہے ماتن کے اس قول سے، ولا یحتملہ، بھائی ماتن نے کیا کہا تھا، امر تکرار کا استعمال نہیں رکھتا. استدراک کہتے ہیں ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، استدراک بھائی، استدراک. تو یہاں بھی ماتن نے جب کہا کہ امر تکرار کا استعمال نہیں رکھتا، تو سوال پیدا ہوا بھائی کہ پھر تو جب خاون مثلا اپنی بیوی سے کوئی کہے طلقی نفس کی، تو کیا کر، اپنی نفس کو طلاق دے دے، تو یہاں طلقی امر آیا، اور امر جو ہے وہ تکرار کا استعمال نہیں رکھتا، لہذا اسے کتنی طلاق واقع کر سکتی ہے وہ عورت، ایک ہی طلاق واقع کر سکتی ہے. لیکن فقہا نے لکھا ہے اگر وہ عورت خامن نے تین کی نیت کی ہے تو وہ عورت تین طلاقیں بھی واقع کر سکتی ہے. تو بھئی جب امر تکرار کا استعمال نہیں رکھتا، اور فقہا فرما رہے ہیں کہ طلقی نفس کی کے لیے اگر خامن تین کی نیت کر لے تو کیا ہوتا ہے، تین واقع ہو جاتی ہے، حالانکہ تین کو واقع نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا جواب دیں گے. اب بھائی اس کا جواب دیا ماتن نے، لیکن نہ یقع علی اقل جنس ہی ویحتمل کلہ، لیکن وہ امر واقع ہوتا ہے اپنی جنس کے کم ترین یعنی ایک پر، اور احتمال کس کا رکھتا ہے، ساری جنس کا. تو کہتے ہیں یہ استدراک من قولہ ولا یحتملہ، یہ ولا یحتملہ کے قول جو آیا ماتن کا اس سے استدراک ہے، کأن قائلا یقول، گویا کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ لما لم یحتمل الامر التکرار عندکم، کہ جب امر تکرار کا استعمال نہیں رکھتا تمہارے نزدیک اے احناف، فکیف یصح عندکم نیت الثلاث فی قولہ طلقی نفسکی، تو تین کی نیت کرنا کیسے صحیح ہو جائے گا کسی خامن کے اس قول کے اندر، طلقی نفس کی، تو کیا کر، اپنے نفس کو طلاق دے دے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی، تو تین کی نیت کیسے، بھائی نیت تو اس چیز کی صحیح ہوتی ہے جس کا لفظ استعمال بھی رکھتا ہو، جب لفظ تین طلاقوں کا یعنی تکرار کا استعمال ہی نہیں رکھتا تو اس سے تین طلاقیں کیسے آئیں گی، تین میں تو تکرار ہے، تین میں تو کیا ہے، تکرار ہے. اور آپ نے کیا کہا، امر تکرار کا استعمال، جب تکرار کا استعمال نہیں رکھتا تو تین جو ہے اس کو ایک امر کے ذریعے تین طلاقوں کو کیسے ثابت کرتے ہو تم، بھئی یہ تو ثابت نہیں ہونی چاہیے. فیقول، تو ماتن کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں ماتن نے یہ اس وہم کا جواب دیا اس متن میں، فیقول، پس ماتن فرماتے ہیں کہ ان الامر یقع علی اقل جنسہ، کہ امر کیا ہوتا ہے، اسی ماتن کے قول کی تشریح کر رہے ہیں، ماتن یہ کہتے ہیں کہ ان الامر یقع علی اقل جنسہ، کہ امر واقع ہوتا ہے کس پر، اپنی جنس کے اقل پر، وہو الفرد الحقیقی، اور وہ کیا ہے، فرد حقیقی یعنی ایک ہے. ویحتمل کل الجنس، کہ اور احتمال رکھتا ہے پوری جنس کا. وہو الفرد الحکمی، اور وہ کیا ہے، فرد حکمی ہے، یعنی وہ سارا مجموعہ، کہ وہ سارا مجموعہ ایک جنس ہے اجناس میں سے بھائی، وہ فرد حکمی ہے. اور وہ یہاں کیا ہے، ای طلقات الثلاثو، یعنی کہ وہ تین طلاق، بھائی طلاقیں ہیں ہی کتنی زیادہ سے زیادہ، تین طلاقیں ہیں، تو یہ پوری جنس کا مجموعہ ہو گیا. تو طلقی جو ہے امر آیا، اور یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ فرد حقیقی پر. کس پر دلالت کرتا ہے؟ لہذا اس سے ایک طلاق تو ثابت ہوئی ہی، ایک طلاق وہ واقع عورت کر سکتی ہے اپنے اوپر، لیکن پوری جنس کا بھی تو یہ احتمال رکھتا ہے، کیونکہ ایک طلاق تو ہے اس کا فرد حقیقی، اور تین طلاقیں اس کا کیا ہے، یعنی پورا ایک مجموعہ ہے، ایک سارا مجموعہ یعنی ایک جنس ہے بھائی. وہ تو وہ فرد حکمی ہے، یعنی الطلقات الثلاث، یعنی تین طلاقیں. لا من حیث انہ عدد بل من حیث انہ فرد، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ عدد ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ فرد ہے. یاد رکھیے، فرد وہ ہے جس میں ترکیب نہیں ہوتی، جو مرکب نہیں ہوتا. مولانا جو کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ایک پر. اس میں ترکیب ہے، یہ مرکب ہے نہیں، یہ تو کس پر دلالت کر رہا ہے؟ صرف ایک چیز کو، ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے. اور ایک ہے عدد، عدد وہ ہے جس کے اندر ترکیب ہوتی ہے، جو مرکب ہوتا ہے، جو افراد پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں پر بھائی طلقی نفس کی کہا، اور اس کے لیے خاوند اگر تین طلاقوں کی نیت کرتا ہے تو عورت کتنی طلاقیں اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے؟ تین طلاقیں واقع کر سکتی ہے. تو اس سے تین طلاقیں وہ واقع کر سکتی ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ عدد ہے، بلکہ کس حیثیت سے؟ کہ یہ فرد حکمی ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی پوری جنس کا مجموعہ ہے. چنانچہ دو واقع کرنا چاہے بھائی، خاوند کس کی نیت کرے؟ دو کی نیت کرے مولانا، تو عورت دو واقع نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ نہ تو فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے. اور امر تو صرف کس کا، امر کا مدلول کیا ہے؟ فرد حقیقی ایک، لیکن اس میں احتمال کس کا ہے؟ فرد حکمی کا بھی، یعنی ساری جنس کا بھی. اور دو طلاقیں یہ تو نہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے، لہذا اس کی نیت کر بھی لے تو اس کی نیت درست نہیں بھائی. وہ جب احتمال ہی نہیں رکھتا تو نیت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں تین کا احتمال تھا، کیونکہ پوری جنس ہی کتنی ہے طلاق کی؟ تین بھائی. تو لہذا اس کی جب نیت کی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہی بات کریں کہ لا من، یعنی تین طلاقیں ہیں، لا من حیث انہ عدد، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ عدد ہے، بل من حیث انہ فرد، اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ فرد ہے. یعنی کون سا فرد ہے؟ فرد حکمی ہے. ولا من حیث انہ مدلولہ، اور اس حیثیت سے بھی نہیں یہ تین طلاقوں پر طلاقیں سے ثابت ہوں گی کہ یہ اس کا مدلول ہے. بل من حیث انہ منوی، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ اس کی نیت کی گئی ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اس کا احتمال تھا، نیت کر لی گئی تو قرینہ آ گیا، تو اب کیا ہو جائیں گی؟ تین طلاقیں اس سے ثابت ہو جائیں گی. مدلول تو اس کا کیا تھا امر کا؟ فرد حقیقی. مدلول کیا ہے؟ فرد حقیقی ہے جی. اور محتمل کیا ہے؟ فرد حکمی، یعنی پوری جنس کا مجموعہ. بھائی دیکھا بھائی، وہ من حیث انہ مدلولہ یہاں آ گیا. میں نے اوپر بتلایا تھا موجب کا کیا معنی کریں، مدلول کے، جس پر وہ دلالت کرتا ہے. وہ الیہ اشارہ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے ماتن نے، حتی اذا قال لہا طلقی نفسکی، یہاں تک کہ اگر جب خاوند نے کہا اپنی بیوی سے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، انہ یقع علی الواحدی، تو وہ امر کتنے پر واقع ہوگا؟ ایک طلاق پر. الا ان ینوی الثلاثہ، مگر یہ کہ خاوند کتنے کی نیت کر لے؟ تین کی. تو اب تین پر بھی واقع ہو جائے گا، اور وہ تین طلاقیں واقع کر سکتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الواحد فرد حقیقی متیقن، اس لیے کہ واحد جو ہے وہ تو فرد حقیقی ہے، یقینی ہے. والثلاثہ فرد حکمی محتمل، اور ثلاثہ کیا ہے؟ فرد حکمی ہے جس کا کہ استعمال ہے. ولا تعمل نیت السنتین، اور دو طلاق کی نیت عمل نہیں کرے گی، الا ان تکون المرأة امتا، مگر یہ کہ وہ عورت کیا ہو؟ باندھی ہو. بھائی دو کی نیت کرے گا تو وہ نیت کوئی عمل نہیں کرے گی، دو طلاقیں اس سے ثابت نہیں ہوں گی. ہاں باندھی ہو تو پھر دو طلاقیں ثابت ہو جائیں گی. بھائی باندی کی آزاد عورت کی تو تین طلاقیں ہیں, باندی کی کتنی طلاقیں ہیں؟ دو. تو دو جو طلاقیں باندی کے لیے نیت کی اور ثابت ہوئیں وہ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ عدد ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے, فرد حکمی ہے, یعنی کل جنس ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ کل جنس ہے. اَلَا تَصِحُّ نِيَّتُ الصِّنْتَيْنِ فِي قَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ, یعنی صحیح نہیں ہے دو طلاقوں کی نیت کرنا خامن کے اس قول کے اندر, طلقی نفسکی لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْزٌ, بھائی اس لیے کہ دو کیا ہے, وہ عدد محض ہے. لَيْسَ بِفَرْدٍ حَقِيقِيٍّ وَلَا حُكْمِيٍّ, نہ دو فرد حقیقی ہے اور نہ حکمی ہے. وَلَيْسَ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ وَلَا مُحْتَمَلًا لَهُ, اور نہ تو وہ لفظ کا مدلول ہے اور نہ اس کا محتمل ہے. الا اذا كانت تلك المراه امتا, مگر اس وقت جبکہ وہ عورت باندھی ہو. لان الثنتين في حقها كالثلاثه في حق الحره, اس لیے کہ دو طلاقیں اس باندھی کے حق میں جیسے کہ تین ہوتی ہیں آزاد عورت کے حق میں. یہ اسی طرح ہے بھائی, سمجھ میں آئے بھائی؟ جیسے آزاد عورت کے حق میں تین ہوتی ہیں تو باندھی کے حق میں دو ہیں. فهو واحد حكمي, تو یہ کیا ہے, واحد حکمی ہے. کسلاسی فی حقہا, جیسے کہ تین طلاقیں کیا ہیں, واحد حکمی ہیں. فی حقہا, کس کے حق میں؟ آزاد عورت کے حق میں. وَأَمَّا اِذَا قَالَ طَلِّقِ نَفْسَكِ اثْنَتَيْنِ, یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی تقریر سے اتنا ہمیں پتہ لگ گیا کہ امر جو ہے وہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا, ہاں وہ دلالت کرتا ہے اقل جنس پر, البتہ کل جنس کا بھی وہ احتمال رکھتا ہے. تو امر کا مدلول کیا ہوا؟ اقل جنس, اور محتمل کیا ہوا؟ کل جنس. بھائی اچھا معلوم ہوا اس میں عدد کا احتمال ہے, اس میں عدد کا سرے سے کوئی احتمال ہی, لیکن خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کوئی طلقی نفس کی سنتین, تو دے دے اپنے نفس کو دو طلاقیں. کتنی طلاقیں؟ تو وہ عورت اپنے اوپر دو طلاقیں واقع کر سکتی ہیں. اے احناف بھائی تم کیا کہتے ہو کہ اگر کوئی خامن اپنی بیوی کو یوں کہے گا طلقی نفس کی سنتین, تو اپنے نفس کو کتنی طلاقیں دے دے؟ دو طلاقیں دے دے, تو وہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ دو طلاقیں واقع کر سکتی ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا طلقی نفس کی سنتین, یہ دو تفسیر ہوا. کس کی؟ طلقی کی. اس کی تفسیر ہوا, معلوم ہوا خامن تفسیر بیان کر رہا ہے, تو اپنے نفس کو طلاقیں دے دے, یعنی کہ کتنی طلاقیں؟ دو طلاقیں. تو یہ تفسیر ہوئی اس کی, اور تفسیر تو اس چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جس کا لفظ میں احتمال بھی ہو. اگر احتمال ہی نہ ہو ایک چیز کے اندر اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی جائے, وہ تو بات درست تھی نہیں. تو یہاں دو کے ساتھ سنتین کے ساتھ تفسیر کی جا رہی ہے طلقی کی, معلوم ہوا اس کے اندر دو عدد کا بھی احتمال ہے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی یہ سنتین کو آپ نے تفسیر بنا دیا, یہ تفسیر نہیں ہے, کیونکہ طلقی کے اندر عدد کا احتمال ہی نہیں ہے, تو عدد اس کی تفسیر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بیان تغییر ہے. بیان تغییر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لفظ لانا جس کے لیے ماقبل کا حکم کیا ہو, بدل جائے. تو یہ بیان تغییر ہے. طلقی تو صرف کیا ثابت کر رہا تھا, ایک یا تین, لیکن سنتین نے اس کے حکم کو بدل دیا اور کتنے اس سے پھر ثابت ہو گئے؟ دو. تو یہ بیان تغییر ہے, تفسیر ہے ہی نہیں, کیونکہ تفسیر تو اس چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جس کا ایک لفظ میں احتمال ہو, اور یہاں تو عدد کا سرے سے کوئی احتمال ہی نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا اِذَا قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ اثْنَتَيْنِ, جب کہا خاوند نے بیوی سے کہ تو اپنے آپ کو دو طلاقیں دے دے, فَحِينَئِذٍ اِنَّمَا تَقَعُ اثْنَتَانِ, تو اس وقت دو ہی واقع ہوں گی. لِأَجْلِ أَنَّهُ بَيَانُ تَغْيِيرٍ لما قبلہ, اس لیے کہ یہ بیان تغییر ہے اپنے سے ما قبل کے لیے. لا بیان تفسیر ان لہو, یہ اس کے لیے بیان تفسیر نہیں ہے. لِأَنَّ طَلِّقِي لَا يَحْتَمِلُ اثْنَتَيْنِ, اس لیے کہ طلقی وہ دو کا احتمال ہی نہیں رکھتا. حتی یکون بیان اللہ, کہ یہاں تک کہ یہ سنتین اس کے لیے کیا بن جائے, بیان اور تفسیر بن جائے. ثم اورد المصنف رحمہ اللہ دلیلا علی ما هو المختار عنده, بھائی مصنف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا, امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور احتمال بھی نہیں رکھتا. اب اس پر دلیل ذکر کرنے لگے ہیں. ثم اورد المصنف رحمه الله دلیلا علی ما هو المختار عنده, پھر مصنف لائے ہیں دلیل اس مذہب پر جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہے. فقال, تو فرماتے ہیں, دلیل اب ذکر کرنے لگے, امر تکرار کا تقاضا بھی نہیں کرتا اور احتمال بھی کیوں نہیں رکھ سکتے. لأن صيغة الامر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد, اس لیے کہ امر کا صیغہ وہ مختصر ہے, کس سے؟ اس مصدر کے ذریعے طلب فعل سے, الذي هو فرد, جو کہ کیا ہے؟ فرد ہے. بھائی پیچھے بات گزر چکی ہے, اس ضرب مختصر ہے, کس سے؟ اطلب من کا ضربن, اور ضربن کیا ہے؟ مصدر, اور مصدر کیا ہے؟ فرد, اور فرد کس پر دلالت کرتا ہے؟ ایک پر. کس پر دلالت کرتا ہے؟ ایک پر. تو یہ ضرب مختصر ہوا اس مصدر سے جو کیا تھا؟ فرد تھا. جو کیا تھا؟ فرد تھا, یعنی کتنے کو شامل تھا؟ ایک کو شامل تھا. تو جب مختصر منہو یعنی وہ مصدر ایک کو شامل تھا, تو جو اس سے اختصار کر کے مختصر بنایا گیا اس کو بھی کتنے کو شامل ہونا چاہیے؟ ایک ہی کو شامل ہونا چاہیے. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ آسان سی دلیل ہے. دلیل یہ ہے, لأن صيغة الأمر مختصرة, اس لیے کہ امر کا صیغہ وہ مختصر ہے, من طلب الفعل بالمصدر, ترجمہ سننا بھائی, اس مصدر کے ذریعے فعل کی طلب سے, جو الذي هو فرد, جو کہ فرد ہے. تو امر کا صیغہ مختصر ہے اس مصدر کے ذریعے فعل کی طلب سے جو کہ فرد تھا. یہ یوں کہیں, اس کے امر کا صیغہ مختصر ہے وہ مصدر جو کہ کیا ہے؟ فرد ہے, اس کے ذریعے طلب فعل سے. یہ کیا ہے؟ مختصر ہے. اِنَّمَا لَا يَقْتَضِي الْأَمْرُ التَّكْرَارَ لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِّن طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ, یعنی امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ مختصر ہے مصدر کے ذریعے طلب فعل سے. فَقَوْلُكَ اِذْرِبْ مُخْتَصَرٌ مِّن أَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ, بس آپ کا اِذْرِبْ کہنا یہ مختصر ہے, کس سے؟ أَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ سے. وَقَوْلُهُ صَلُّوا, اور اسی طرح اللہ کا مثلا یہ قول ہے صلو, یہ مختصر من اطلب منکم الصلاۃ, یہ مختصر ہے کس سے؟ کہ میں تم سے کیا طلب کرتا ہوں؟ صلاۃ طلب کرتا ہوں. وَقَوْلُهُ طَلِّقِي, اور اسی طرح خاوند کا طلقی کہنا بیوی سے, یہ مختصر من, یہ مختصر ہے اس سے. افعلی فعل طلاق, تو کر طلاق والا فعل. سمجھ میں آیا؟ تو یہ گویا یہ امر کا صیغہ مختصر ہوتا ہے کس سے؟ اس مصدر سے جس کے ذریعے کیا کیا جا رہا تھا؟ فعل کو طلب کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ اور وہ مصدر تو کیا ہے؟ فرد ہے, یعنی ایک سے زیادہ کو شامل. تو جب مختصر منہ ایک کو شامل تھا تو مختصر بھی کس کو شامل ہوگا؟ ایک. تو کہتے ہیں والمصدر المختصر منہ فرد, اور وہ مصدر جو مختصر منہ ہے یعنی جس سے اختصار کیا گیا ہے فرد, وہ کیا ہے؟ فرد ہے. لا يحتمل العدد, وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا. وہ کیف يحتمله, اور اس کا احتمال کیسے رکھ سکتا ہے؟ عدد کا احتمال وہ مصدر کیسے رکھ سکتا ہے؟ ومعنى التوحد مرعي في الفاظ الوحداني, اور توحد کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے واحد کے لفظوں میں. ومعنى التوحد مرعي في الفاظ الوحداني, اور توحد یعنی ایک ہونے کا معنی جو ہے افراد کے معنی, یکتائی کے جو معنی ہے مرعی, یہ اس میں مفعول ہے, اس کی رعایت رکھی گئی ہے فی الفاظ الوحدانی, واحد کے الفاظ میں, مفرد کے الفاظ میں. مفرد کے الفاظ میں افراد کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے. ومعنى التوحد, ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وحدان جمع ہے واحد کی. ومعنى التوحد ایک ہونے کا معنی جو ہے مرعی, اس کی رعایت رکھی گئی ہے فی الفاظ الوحدانی, مفرد کے الفاظ میں. یعنی مفرد کے الفاظ مفرد معنی پر ہی دلالت کرتے ہیں. رجل کا معنی ایک آدمی ہوتا ہے, دو یا تین آدمی نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی. کتاب کا معنی ایک کتاب ہے، دو یا تین یا چار کتابیں نہیں. اسی طرح ہر جو مفرد کا لفظ ہے اس میں کس معنی کی رعایت رکھی گئی ہے؟ افراد کے معنی کی، کہ وہ ایک پر دلالت کرے. تو یہاں پر بھی جو مصدر آیا وہ فرد ہے مفرد ہے، تو اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی معنی پر اس کی دلالت ہونی چاہیے، ایک فرد پر، دو یا تین افراد پر نہیں. لہذا ایک ہی مرتبہ فعل ہو تو فعل کا یہ تقاضا کرنا چاہیے، اس کو دو یا تین دفعہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے. صورت سمجھ میں آگئی سب کو؟ تو یہ معنی و معنی توحد مرعی فی الفاظ الوحدانی، اس لیے کہ افراد کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے مفرد کے الفاظ میں. فالفعل المختصر، بس وہ فعل جس کو مختصر کیا گیا، منہ کس سے مختصر کیا گیا؟ مصدر سے. اولا، وہ زیادہ لائق ہیں اللہ یحتمل العدد، کہ وہ عدد کا استعمال، جب مصدر خود عدد کا استعمال نہیں رکھتا، مختصر منہ جب عدد کا استعمال نہیں رکھتا تو جو اس سے مختصر کیا گیا وہ بھی عدد کا استعمال نہیں رکھے گا. وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَمَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَصْلِ الْكُلِّيِّ، اور اس مقدار پر پوری ہو گئی دلیل اصل کلی پر، یعنی وہ جو اصل کلی تھی وہ کلی قانون تھا. کیا کلی قانون تھا؟ عمل تکرار کا تقاضا، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور اس کا استعمال بھی، یہ ایک امر کلی تھا، اس پر دلیل تام ہو گئی، پوری ہو گئی. بھائی کتنی پیاری دلیل دی بھائی، سنا آپ نے کہ یہ امر ازرف دراصل مختصر کس سے ہے؟ ادبومین کا ضربن، تو یہ اس مصدر سے مختصر ہے، وہ جو ضربن آیا جس کے ذریعے فعل کو طلب کیا جا رہا ہے بھائی. اور ضربن تو ہے فرد بھائی، اور فرد کتنے کو شامل ہوتا ہے؟ ایک کو شامل ہوتا ہے. تو لہذا معلوم ہوا مختصر منہ ایک کو شامل ہے، جس سے اختصار کر رہے ہیں ہم اضری بنا رہے ہیں وہ کس کو شامل ہے؟ ایک. تو جب وہ ایک کو شامل ہے تو جو اس سے مختصر کر کے ہم نے ایک صیغہ بنایا وہ بھی کتنے کو شامل ہونا چاہیے؟ ایک کو بھائی. تو معلوم ہوا مصدر عدد کا استعمال نہیں رکھتا، اور کہتے ہیں عدد کا استعمال وہ رکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو واحد کے لفظ ہیں ان کے معنی میں کس کی رعایت رکھی گئی ہے؟ ایک کی رعایت رکھی گئی ہے. معنی میں بھی کیا آئے گا؟ ایک کا ہونا ہوگا، معنی میں بھی یکتائی ہوگی، مانا ایک ہونا ہوگا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. ثم قوله وذلك بالفردیت والجنسیت والمثنى بمعزل عنهما بیان للمثال المختص، کہتے ہیں یہاں تک دلیل پوری ہو گئی، پھر آگے جو ماتن کا قول آ رہا ہے وہ بیان ہے للمثال المختص. کس کا بیان ہے جی؟ وہ خاص مثال کا بھائی، جو پیچھے مثال گزری تھی. کون سی؟ طلقی نفس کی جو مثال گزری تھی. مثال مختص کیا ہے؟ وہ خاص مثال، اس کا بیان کرنے لگے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وذالک، ذالک کسی اشارہ ہے توحد کی طرف، اور وہ توحد بھائی کیا بات کی انہوں نے کہ واحد کے الفاظ کے اندر کس معنی کی رعایت ملحوظ ہے، کس معنی کی رعایت ہے؟ ایک ہونے کی. وذالک بالفردیت والجنسیت، اور یہ جو توحد ہے یہ ایک ہونا فردیت اور جنسیت کے ذریعے ہوگا. کس کے ذریعے ہوگا؟ یعنی ایک فرد، یعنی فرد حقیقی مراد لے لیں پھر بھی توحد ہے، فرد حکمی ہم مراد لے لیں پھر بھی کیا ہے؟ توحد ہے. بات سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو یہ توحد جو ہے فردیت اور جنسیت کے ذریعے ہوگا. والمثنى بمعزل عنهما، اور تثنیہ ان سے جدا ہے بھائی، اس میں یکتائی نہیں، توحد نہیں. فرد حقیقی میں بھی کیا تھا؟ توحد. فرد حکمی میں بھی کیا تھا؟ توحد تھا. ایک ہونے کا معنی تھا کہ سارا ایک مجموعہ ہے، تو وہاں بھی توحد تھا، فرد حقیقی میں بھی توحد تھا، لیکن تثنیہ وہ تو عدد ہے، وہاں توحد نہیں. لہذا اس کے لیے دو طلاقوں کی نیت کرے تو دو واقع بھی نہیں کر سکتی. تو کہتے ہیں والمثنى بمعزل عنهما، اور تثنیہ ان دونوں سے جدا ہے. تو کہتے ہیں بھائی، تو یہ جو ماتن کا قول ہے بھائی، پیچھے آیا تھا ثم قوله، یہ تھا مبتدا، اور یہ بیان، سمجھ میں، یہ سارا مل کے متن کے ساتھ مل کر بنے گا مبتدا. اور بیان ان یہ کیا ہے؟ خبر ہے. ماتن کا یہ قول بیان ہے للمثال المختص اس خاص مثال کی آنی قوله طلقی نفس کی, یعنی وہ جو قول گزرا طلقی نفس والا, لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية والفرد الحكمي. اچھا دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب ہے بھائی, اعتراض بھائی آپ نے کیا کہا کہ توحد کی رعایت کس کے ذریعے ہوگی؟ فرد حقیقی اور فرد, یہی بات کی آپ نے بھائی. فرد حقیقی تو ٹھیک ہے, فرد حکمی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. فرد حکمی کا کیا معنی؟ تمام افراد کا مجموعہ, یعنی اس فعل کے تمام افراد کا مجموعہ, اور کسی فعل کے تمام افراد کے مجموعے کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. قبل الموت, قبل الموت تمام افراد کے مجموعے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. مثلا نماز کا پڑھنا ہے, آپ بھائی ساری عمر میں کتنی نمازیں پڑھے گا بھائی؟ کوئی تمام مجموعے کا علم ہے نہیں. کب پتہ لگے گا؟ عین موت کے وقت, جب نزع کی حالت طاری ہو گئی, اب پتہ لگا آگے یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا. اب جتنی پڑھی تھی یہ ہے جنس صلات, اس کے لیے یہ کیا ہے؟ جنس صلات ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح بھائی اور بھی کوئی بھی فیل ہو, مثلا اضرب آپ کہتے ہیں, آپ نے کیا کہا اضرب کے ذریعے کیا ہوگا؟ فرد حقیقی اس کا مدلول ہے اور احتمال رکھتا ہے کس چیز کا؟ فرد حکمی کا, یعنی اس جنس ضرب کے تمام افراد, پوری جنس مراد لے لیجیے اس کا مجموعہ, اور پوری زندگی میں وہ کتنی ضرب لگائے گا اس کے مجموعے کا پتہ لگ سکتا ہے. ہاں عین موت کے وقت پتہ لگے گا کہ اب مزید ضرب واقع نہیں ہو سکتی, معلوم ہو یہ جتنی اب تک واقع ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ جن سے ضرب ہے. تو فرد حقیقی کا تو پتہ لگتا ہے, تو یہ فرد حکمی کا پتہ نہیں لگتا. تو لہذا آپ نے کہا کہ توحد کے معنی کی رعایت کس کے ذریعے ہوگی؟ یا تو فرد حقیقی کے ذریعے ہوگی یا فرد حکمی کے ذریعے. کہتے ہیں بھائی فرد حقیقی کے ذریعے تو ہو سکتی ہے, فرد حکمی کے ذریعے توحد کی رعایت رکھنا ممکن ہی نہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ فرد حکمی کے ذریعے توحد کی رعایت رکھنا تو ممکن ہی اس لیے کیونکہ اس کا پتہ پتہ ہی کب چلے گا؟ موت کے وقت, اس سے پہلے پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو ماتن شارح نے جواب دے دیا مولانا کہ بھائی یہ ایک عام بات نہیں ذکر کر رہے کہ توحد کی رعایت کس کے ذریعے ہوگی, توحد کی رعایت کس کے ذریعے ہوگی, فرد حقیقی یا فرد حکمی کے ذریعے. یہ سب کے لیے نہیں ہے, اس کا تعلق صرف وہ جو مثال آئی تھی اس سے تعلق ہے, وہ جو طلاق کی بات آئی تھی, اور طلاق کے اندر جو ہے فرد حقیقی کے ساتھ ساتھ فرد حکمی کا بھی علم ہے. اس کے علاوہ اور کسی فعل میں فرد حکمی کا علم نہیں کہ کل کتنے افراد ہوں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس مخاص مثال سے ہے. کہتے ہیں لأن طلاق هو الذي يتصف بالجنسية والفرد الحكمي, اس لیے کہ طلاق وہ ہے جو متصف ہوتی ہے جنسیت کے ساتھ اور فرد حکمی کے ساتھ, وہ مازلیت المسنى اور تسمیہ سے جدا ہونے کے ساتھ. طلاق کیا ہے؟ وہ موصوف ہوتی ہے بھائی, یہ ساری چیزیں اس میں جاری ہو سکتی ہیں, باقی افعال میں جاری نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَلَا يُعْلَمُ فِيهِ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمُرِ, اور اس کے علاوہ جو ہیں افعال مولانا اس کے اندر جانا نہیں جا سکتا فرد حکمی کو مگر آخر عمر کے اندر. بھائی امر آتا ہے نا طلب فعل کے لیے, تو فعل کی پوری جنس مراد لے لیں, لیکن پوری جنس کتنی ہے افراد کا کوئی پتہ لگے گا نہیں, کب پتہ لگے گا؟ موت کے وقت بھائی. تو لہذا جب یہاں جنسیت کا لفظ آ گیا اور تسمیہ سے جدا ہونے کا لفظ آ گیا تو اس کے ساتھ صرف کون موصوف ہو رہی ہے؟ طلاق موصوف ہو سکتی ہے, ہر فعل اس کے ساتھ موصوف ہو ہی, کیونکہ ہر فعل کے تمام افراد جنس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا موت تک بھائی. تو معلوم ہوا یہ جو ماتین نے کہا نا وَذَلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ وَالْمُسَنَّى بِمَعْزِلٍ عَنْهُمَا, اس کا تعلق اس خاص مثال سے ہے, اس کا تعلق ہر فعل سے نہیں ہے. وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ماتین بھائی. بھائی آپ نے اعتراض ہوا ہم پر کہ اے احناف آپ کے نزدیک امر جو ہے وہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا. جب تکرار کا احتمال نہیں رکھتا تو پھر تو اس کے ذریعے صلو امر آیا بھائی ایک نماز ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم بار بار نمازیں ادا کرتے ہیں تو یہاں وہ تکرار آ رہا ہے عبادت کے اندر. معلوم ہوا امر کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے, تکرار کا تقاضا کر رہا ہے, اس کا احتمال ہے اس کے اندر بھائی. تو جواب دے رہے کہ وما تکرر من العبادات فبی اسبابها لا بالاوامر, اور یہ جو تکرار آتا ہے وہ جو مقرر ہوتی ہیں عبادات میں سے وہ اپنے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں, لا بالاوامر, اوامر کی یعنی امر کی وجہ سے نہیں ہوتی. خود بتلا رہے ہیں جواب سوال ان یرید علینا, یہ سوال کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے وہ ہوا, اور وہ یہ کہ ان الامر اذا لم يقتضي التكرار, کہ امر جب تکرار کا تقاضا نہیں کرتا, ولم يحتمل, اور اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا, فبأي وجه تتكرر العبادات, تو کس پھر کس وجہ سے عبادتیں مقرر ہوتی ہیں, مثل الصلاۃ والصیام وغیر ذلک, جیسے کہ نماز اور روزے ہیں اور اس کے علاوہ. فَيَقُولُ, تو ماتین اسی کا جواب ذکر کر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اِنَّمَا تَقَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ, کہ وہ جو مقرر ہوتی ہیں عبادات میں سے, لَيْسَ بِالْعَوَامِرِ, وہ عوامر کے ذریعے نہیں ہیں, بل بِالْأَسْبَابِ, بلکہ کس کے ذریعے ہیں, اسباب کے ذریعے ہیں. لِأَنَّ تَقْرَارَ السَّبَبِ يَدُلُّ عَلَىٰ تَقْرَارِ الْمُسَبَّبِ, اس لیے کہ تکرار سبب وہ دلالت کرتا ہے تکرار مسبب پر. تو سبب سببوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عبادتوں میں, اسباب میں تکرار آتا ہے تو اس کی وجہ سے عبادتیں بھی کیا ہوتی ہیں مقرر ہوتی ہیں, ان میں بھی تکرار آتا ہے, امر کی وجہ سے ان میں تکرار نہیں. تو فَأَيَّانَ وُجِدَ الْوَقْتُ وَجَبَ الصَّلَاةُ, پس جب بھی وقت پایا جائے گا اس عبادت کا, وقت جب بھی پایا جائے گا, وجب الصلاۃ, تو نماز کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. ومتى یاتی رمضان, اور جب بھی رمضان آئے گا, یجب الصیام, تو روزے کیا ہو جائیں گے, واجب ہو جائیں گے, کیونکہ اس کا سبب وقت ہے. تو جب وہ وقت آئے گا سبب آیا تو مسبب بھی اب چاہیے بھائی. ومهما قدر على ملك المال, اور جب بھی وہ کوئی شخص وہ قادر ہوا بھائی مال والا, على ملك المال, کس پر بھائی, مال کی ملکیت پر, یعنی نصاب کے بقدر مال کی ملکیت پر قادر ہوا, وجبت الزکات, تو زکات کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. ولہذا بھائی ہم نے کیا کہا کہ عبادتوں میں تکرار کس وجہ سے آتا ہے, اسباب میں تکرار کی وجہ سے عبادتوں میں تکرار آتا ہے. تو اسباب میں تکرار آتا ہے, جب سبب میں تکرار آیا تو مسبب میں بھی کیا چاہیے, تکرار چاہیے. اگر سبب ایک ہوتا تو مسبب بھی ایک ہوتا. جیسے حج ہے مولانا, حج کا سبب بیت اللہ ہے بھائی, حج کا سبب کیا ہے, بیت اللہ ہے بھائی, خانہ کعبہ ہے, اور بیت اللہ ایک ہے, تو سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے, وہاں تکرار نہیں. اسی لیے زندگی بھر میں صرف ایک ہی حج فرض ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھا آپ نے بھائی, جن عبادتوں کے اسباب کے اندر تکرار ہے وہ عبادتیں بھی کیا ہیں, مقرر ہیں, اور جن کے اسباب کے اندر تکرار نہیں وہ عبادتیں بھی مقرر نہیں. معلوم ہوا عبادتوں کے اندر جو تکرار آتا ہے وہ کس کی وجہ سے آتا ہے, ان کے اسباب میں تکرار کی وجہ سے آتا ہے, امر کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ امر تکرار کا استعمال نہیں رکھتا. دیکھا حج کا سبب ایک ہے تو اس حج کے اندر تکرار نہیں. کہتے ہیں ولہذا لم یجب الحج فی العمر الا مرۃ لان البیت واحد لا تکرار فیہ, اور اسی وجہ سے حج واجب نہیں ہوتا عمر میں مگر ایک ہی مرتبہ, اس لیے کہ بیت اللہ وہ ایک ہی ہے, لا تکرار فیہ, اس میں تکرار نہیں ہے. لا یقال, یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان الوقت سبب لنفس الوجوب, کہ وقت و سبب ہے کس کے لیے, نفس وجوب کے لیے. والامر انما ہوا سبب لوجوب الاداء, اور امر جو ہے وہ سبب ہے وجوب ادا کے لیے. وہ ایک ہے نفس وجوب, ایک ہے وجوب ادا. مثلا آپ کسی کے ساتھ عقد کرتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں فروخت کر دی, اس نے قبول کر لیا کہ میں نے یہ کتاب آپ سے 100 روپے میں خرید لی, تو عقد ہو گیا. عقد ہوتے ہی آپ اس کتاب کے مالک بن گئے. خریدار کیا بن جاتا ہے؟ بے شک کتاب دوسرے کے قبضے میں ہے, لیکن جس نے خریدی ہے یہ ایجاب و قبول کرتے ہی وہ اس کتاب کا مالک بن گیا, اور جب مالک بنا تو بدلے میں اس پر بھی اس کے پیسے واجب ہو گئے. دوسرے کی چیز کا یہ مالک ہوا ہے تو اس کے ذمے بھی کیا آ گئے؟ پیسے اس پر واجب ہو گئے بھائی. لیکن یہ پیسے ادا کب کرے گا؟ کہتے ہیں جب طلب آئے گی دوسرے کی طرف سے, دوسرا طلب بھی کرے دو بھائی لاؤ اب میرے پیسے دے دو 100 روپے اس کتاب کے, تو اس وقت پھر ادائیگی واجب ہو جائے گی. تو عقد کرتے ہی کیا وجوب آیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس وجوب. اور مطالبے کے بعد ادائیگی واجب ہوئی تو اس کو کہتے ہیں وجوب ادا. ادا بھی واجب ہو گئی, ادائیگی بھی کیا ہو گئی. تو ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عقد کرتے ہی کیا آیا؟ نفس وجوب. اور وجوب ادا کب آئے گا؟ جب مطالبہ ہوگا, امر آئے گا ادی الیہ کہ مجھے ادا کر دو. تو اسی طرح یہاں نماز کا سبب وقت ہے, تو جب بھی وقت آئے گا تو نفس وجوب آ جائے گا. ظہر کا جیسے ہی وقت آئے گا فوراً اس ظہر کی نماز انسان پر واجب ہو جائے گی. طلب فعل امر کے ذریعے آئے گی, تو امر کے ذریعے وجوب ادا آتی ہے, یعنی طلب آتی ہے اس چیز کی کہ اب اس کو کیا کر دو؟ ادا کرو. اس سبب کی وجہ سے جو عبادت تم پر واجب ہو چکی ہے اب اس کو کیا کر دو؟ ادا کر دو. تو یہ طلب کس کے ذریعے آئے گی؟ امر کے ذریعے. تو سبب کے ذریعے نفس وجوب تو آتا ہے لیکن طلب نہیں آتی. طلب کس کے ذریعے آئے گی؟ امر کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ جب سبب آیا نفس وجوب تو آ گیا لیکن طلب آئی؟ طلب نہیں آئی. طلب کس کے ذریعے آئے گی؟ امر کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ سبب امر سے بے نیاز نہیں. جب بھی سبب ہے ساتھ امر کا ہونا ضروری. بھائی اسباب میں تکرار آ رہا ہے لیکن ان سے کیا آتا ہے؟ صرف نفس وجوب. طلب تو نہیں ہے کہ اس کو ادا بھی کرو, تو طلب کے لیے کیا ضروری ہے؟ امر. تو معلوم ہوا صرف سبب کے اندر تکرار کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امر میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ تکرار امر بھی ساتھ ہونا چاہیے تاکہ طلب بھی آ جائے. کیا آ جائے؟ اعتراض. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہ صرف نفس وجوب سے بات نہیں بلتی بلکہ کیا ضروری ہے؟ اس کے ساتھ وجوب ادا. اور وجوب ادا تو کس سے آئے گا؟ امر کے ذریعے آئے گا. فرق سمجھ میں آیا نفس وجوب اور وجوب ادا میں؟ تو نفس وجوب اور چیز ہے, وجوب ادا اور چیز ہے. تو یہ اعتراض کرنے والا کہتے ہیں یہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ نفس وجوب سبب کی وجہ سے تو کیا آئے گا؟ نفس وجوب آئے گا. اور وجوب ادا کس کے ذریعے آئے گا؟ طلب یعنی امر. طلب کس میں ہے؟ امر میں. تو وجوب ادا امر کے ذریعے آئے گی. تو معلوم ہوا پھر تکرار آ گیا. آج نفس وجوب آیا ظہر کی نماز کا, تو نفس وجوب آیا تو حکم کیا تھا کہ نماز ادا کرو. آپ نے کیا کی؟ نماز ادا کر دی. اگلے دن پھر ظہر کا وقت آیا تو نفس وجوب آ گیا, تو پھر اسی امر سے پتا چلا کہ کیا کرو؟ نماز ادا. اسی امر سے پتا چلا تکرار آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھائی نفس وجوب تو ٹھیک ہے اسباب سے ہے اور ہر مرتبہ نیا سبب آئے گا. آج کے ظہر کا وقت الگ ہے, کل کے ظہر کا وہ الگ ظہر ہے, تو وہ ٹھیک ہے اسباب میں تو تکرار آ رہا ہے, لیکن پھر بھی وجوب ادا کے اندر بھی تکرار, وہاں بھی تو تکرار آ رہا ہے. تو معلوم ہوا امر کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ تکرار کا تقاضا کرتا ہے. کہتے ہیں لا یقالو, یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان الوقت سبب لنفس الوجوب, کے وقت جو ہے وہ سبب ہے نفس وجوب کے لیے. والامر انما هو سبب لوجوب الاداء, اور امر جو ہے وہ سبب ہے وجوب ادا کا. فکیف یکون السبب مغنیا عن الامر, تو سبب کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے, بے نیاز ہو سکتا ہے امر سے؟ سبب کے ساتھ کیا چاہیے؟ امر بھی تو چاہیے، تو سبب تو روز آ رہے ہیں اور امر تو وہی ایک ہی ہے، معلوم ہوا اسی سے کیا رہا ہے تکرار. جواب دینے لگے لے یہ اعتراض نہ کیا جائے، لئن نقول اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ان عند وجود كل سبب يتكرر الامر تقديرا من جانب الله تعالى، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر سبب کے پائے جانے کے وقت يتكرر الامر، امر کیا ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے، تقديرا من جانب الله تعالى اللہ کی طرف سے تقديرا امر آتا ہے، ہر کس وقت بھائی جب بھی سبب پایا جائے گا تو اسے آیا نفس وجوب، اور پھر کیا چاہیے وجوب ادا، تو گویا تقدیرن جب سبب آ گیا تو تقدیرن اللہ کی طرف سے امر بھی آ گیا کہ اب اس عبادت کو ادا کرو، تو اس سے پھر کیا آ جائے گی وجوب ادا آ جائے گی. فکانا تو یوں کہو مولانا کہ جب بھی سبب پایا جائے گا وہ صلو، امر پھر ہماری طرف متوجہ ہوا کہ نماز کیا کرو پڑھو، تو دوبارہ وہ پھر ہماری طرف متوجہ ہوا تو گویا کہ ایک نیا امر آ گیا. فکان تکرار العبادات بتکرر الاوامر المتجددت حکما، تو یہ تو عبادتوں کا تکرار ہے، یہ متجدد کا معنی نئے، یہ نئے حکمن نئے عوامر کے تکرار کی وجہ سے ہوگا. کس کی وجہ سے عبادتوں میں تکرار کس کی وجہ سے ہوگا؟ حکمن، جو ہم نے کیا کہا حکمن نیا امر آ گیا، تو یہ حکمن نئے عوامر جو ہیں ان کی وجہ سے کیا ہے عبادتوں میں تکرار ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لما احتمل التکرار تملک ان تطلق نفسها سنتین اذا نوى الزوج، کہتے ہیں بیان لخلاف الشافعی رحمہ اللہ فی اصل کلی علی وجہ یتضمن الخلاف فی المسألة المذکورہ. بھئی دیکھیے ابھی تک انہوں نے کہیں ذکر کیا تھا متن کے اندر کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک امر تکرار کا استعمال رکھتا ہے، شرح میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ امر کیا ہے تکرار کا استعمال رکھتا ہے، لیکن متن میں کوئی نہیں آیا تھا، تو مصنف کیا کر رہے ہیں اب امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ہمارے ساتھ قانون کلی کے اندر اختلاف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں وہ جو جزی مسئلہ گزرا تھا طلاق والا اس کے اندر بھی اختلاف کو کیا کریں گے بیان. تو امام شافعی رحمۃ اللہ جو قانون کلی میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اس کو بیان کریں گے کس طریقے پر، کے ساتھ ساتھ اس جزی مسئلے کے اندر بھی اختلاف کو بھی ذکر کر دیں گے بھائی، یعنی یوں کہ ثمر اختلاف بھی ساتھ ذکر کر دیں گے کہ ہمارے نزدیک تکرار کا استعمال نہیں رکھتا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تکرار کا ثمر اختلاف کس میں ظاہر ہوگا؟ وہ عورت جسے خامن نے کہا تلقی نفس کی، اور اس تلقی کے ذریعے نیت کی دو طلاقوں کی، تو ہمارے نزدیک دو کی نیت ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ لفظ اس کا استعمال ہی نہیں رکھتا، اور ان کے نزدیک دو کی نیت صحیح ہے کیونکہ کیا ہے لفظ اس کا استعمال رکھتا ہے. تو دیکھا ان کے نزدیک پھر دو ہو جائیں گی، ہمارے نزدیک دو کی نیت لغو ہے مولانا. تو کہتے ہیں وعند الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لما احتمل التکرار جب امر تکرار کا استعمال رکھتا ہے تملک ان تطلق نفسها سنتین تو عورت مالک ہے اس بات کی کہ وہ طلاق دے اپنے نفس کو اپنی ذات کو سنتین دو طلاقیں اذا نوى الزوج جب خاوند کیا کرے دو کی نیت کرے. بیان لخلاف الشافعی رحمہ اللہ فی اصل کلی، یہ بیان ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف کا اصل کلی کے اندر یعنی قانون کلی کے اندر علی وجہ ایسے طریقے پر کہ یتضمن الخلاف فی المسئلۃ المذکورہ، یہ متضمن ہے اس اختلاف کو بھی جو مسئلہ مذکورہ میں ہے. یعنی ان عندہ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لما احتمل کل امر تکرار جب احتمال رکھتا ہے ہر امر تکرار کا سوا ان کان امر الشارع او غیرہ، برابر ہے کہ وہ امر جو ہے شارع کا امر ہو یا شارع کے علاوہ کا، یعنی ان کے نزدیک ہر امر اسی طرح ہے چاہے شارع کی جانب سے ہو یا غیر شارع کی. تملک المرأة, تو مالک ہوگی عورت فی قولی خاوند کے اس قول کے اندر, طلقی نفسہ کی, تو اپنے آپ کو کیا کر طلاق دے دے. تو دیکھو طلقی یہ کوئی شارع کا امر تو نہیں ہے, یہ تو وہ خاوند کا امر ہے اپنی بیوی کو. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, ہر امر کیا ہے تکرار کا احتمال رکھتا ہے, تو لہذا چاہے وہ شارع کا حکم ہو چاہے غیر شارع کا, سب میں یہی بات. تو لہذا یہاں بھی اسی طرح دو طلاق کی نیت کرنا صحیح ہے. تملک المرأۃ, تو جب وہ احتمال تکرار کا رکھتا ہے تو تملک المرأۃ, تو مرد مالک ہوگی, فی قولہ طلقی نفسہ کی, خاوند کے اس قول کے اندر, طلقی نفسہ کے اندر عورت مالک ہوگی, ان تطلق نفسہا سنتین اذا نوى الزوج ذلک, کہ وہ اپنے نفس کو دو طلاقیں دے دے جبکہ خاوند نے اس کی نیت بھی کی ہو. وَإِن لَّمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً, اور اگر خاوند نے کوئی نیت نہیں کی یا ایک ہی نیت کی ہے, فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے اپنے آپ کو ایک ہی, تو پھر ایک ہی دے سکتی ہے بھائی. ثم اورد المصنف رحمه الله بتقریب بیان الامر بیان اسم الفاعل لاشتراکهما في عدم احتمال التکرار. تقریب کا معنی یہاں مناسبت کے ہیں بھائی. پھر مصنف لے کر آئے ہیں امر کے بیان کی مناسبت کی وجہ سے, کس چیز کو لے کر آئے ہیں, بیان اسم الفاعل, اسم فاعل کے بیان بھائی, امر کے بیان کی مناسبت کی وجہ سے, کہ امر کے کیا ہے اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ, اسم فاعل کے ساتھ, تو اس کی مناسبت سے وہ لائے ہیں اسم فاعل کا بیان. لاشتراک ما فی عدم احتمال التکرار, بوجہ دونوں کے شریک ہونے کے تکرار کا احتمال نہ رکھنے میں, کہ دونوں شریک ہیں تکرار کا احتمال نہ رکھنے میں, تو اس کی اس کے ساتھ مناسبت ہے بھائی, اس لیے اس کو لے کر آئے ہیں. ثم اورد المصنف رحمه الله بتقریب بیان الامر بیان اسم الفاعل لاشتراک ما فی عدم احتمال التکرار. پھر لے کر آئے ہیں مصنف بتقریب بیان الامر, امر کے بیان کی مناسبت سے مصنف لے کر آئے, امر کے بیان کی مناسبت سے کیا لے کر آئے, بیان اسم الفاعل, اس میں فاعل کا بیان لے کر آئے بھائی. کیا مناسبت ہے, لاشتراک ما فی عدم احتمال التکرار, بوجہ دونوں کے شریک ہونے اس چیز کے اندر کہ دونوں تکرار کا احتمال, جیسے امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہمارے نزدیک, اسی طرح اس میں فاعل, جیسے ازرب میں استعمال نہیں تھا تکرار کا, اسی طرح ضاربن کے اندر بھی تکرار کا احتمال نہیں.
تم فقال, پس ماتن فرماتے ہیں, وقد اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد, اور اسی طرح اس میں فاعل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے مصدر پر باعتبار لغت کے, جیسے امر کس پہ دلالت کر رہا تھا, ازرب کے اندر کیا تھا, ضرب پہ دلالت کر رہا تھا, اسی طرح مصدر ضاربن بھی کس پر دلالت کرتا ہے, ضرب مصدر پر دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آیا, ازرب کا کیا معنی تھا, میں تم سے کیا طلب کر رہا ہوں, ضرب کو, اچھا دیکھو ضرب آ گئی. ضاربن کا کیا معنی, ضرب لگانے والا, ضرب آ گیا یا نہیں بھائی, تو ضرب پر دلالت کر, تو اسی طرح اس میں فاعل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے مصدر پر باعتبار لغت کے, ولا يحتمل العدد, اور وہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھتا بھائی. جی اب آگے کچھ ترکیب بیان کریں گے بھائی, کہ وجہ تشبیہ وغیرہ کس ترکیب میں کیا بنتی ہے. کہتے ہیں فقولہ یدلو, یہ جو یدلو ماتن کا قول ہے یہ بیان لوجہ تشبیہ, یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہے, یہ کس چیز کا بیان ہے, انہوں نے کہا نا اسی طرح ہے اس میں فاعل, یعنی کس کی طرح ہے, امر کی طرح ہے, کس کی طرح ہے, امر کی طرح ہے, کہ یہ دلالت کرتا ہے کس پر, مصدر پر باعتبار لغت کے, جیسے کون دلالت کرتا تھا, امر دلالت کرتا تھا مصدر پر لغت کے اعتبار سے. ولا يحتمل, اس کا عطف اسی یدلو پر ہے, ولا يحتمل العدد, اور یہ اس میں فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا, جیسے کہ امر جو ہے وہ عادت کا احتمال نہیں رکھتا. تو یہ دلو کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں, وجہ تشبیہ, کس چیز میں مشابہت ہے بھائی. تو اس کے لیے وجہ تشبیہ ذکر کر رہے ہیں بھائی. ولا يحتمل عطف عليه, اور اس تو يدل بیان ہے وجہ تشبیہ کا, اور لا يحتمل کا اسی پر کیا ہے عطف ہے, تو یہ بھی کیا ہوئی وجہ تشبیہ ہوئی, تو دو وجہ تشبیہ آ گئی بھائی. وفی بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو, اور بعض نسخوں کے اندر بھائی اس کتاب کے بعض نسخوں میں لا يحتمل بدون الواو, لا يحتمل آیا ہے بغیر واو کے, یہاں پر تو ہے نا ولا يحتمل, بعض نسخوں میں کیا آیا لا يحتمل, تو کہتے ہیں فیکون ہوا بیان وجہ تشبیہ, تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا وجہ تشبیہ کا بیان ہوگا. وقوله يدل, اور اس سے پہلے جو يدل آیا وقع حالا, وہ کیا واقع ہوگا حال بن کر واقع ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی, تو یہ لا يحتمل ہوا وجہ, یہ ہو جائے گی وجہ تشبیہ, اور يدل اس سے کیا بن جائے گا, اس کے اندر جو ضمیر ہے اس سے کیا بنے گا حال بنے گا. سمجھے, کیونکہ صاحب کافیہ کے نزدیک حال کس کی حالت بیان کرتا ہے, فاعل یا مفعول یا دونوں کی, سمجھ میں آیا. تو وقد اسم الفاعل, تو اس میں فاعل عبارت میں ترکیب میں فاعل تو نہیں واقع ہو رہا, مفعول بھی واقع نہیں ہو رہا, ہاں آگے لا يحتمل کے اندر ایک ضمیر ہے جو اسی اس میں فاعل کو راجے ہے, کس کو راجے ہے ہاں, اور وہ ضمیر فاعل ہے, تو اس سے کیا کریں گے اس کو حال بنا دیں گے, کیا کریں گے حال بنا دیں گے, تو یہ حال کی حالت بیان ہوئی. دیکھو اب حال بناؤ ذرا, پہلے ترجمہ دیکھو, اور اسی طرح اس میں فاعل جو ہے لا يحتمل العدد, وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا اس حال میں کہ يدل على المصدر لغتا, کہ وہ کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے مصدر پر باعتبار لغت کے. تو کہتے ہیں وقوله يدل وقع حالا, یہ حال واقع ہوگا, اي كاسم الفاعل لا يحتمل العدد, اسی طرح اس میں فاعل جو ہے وہ احتمال عدد کا نہیں رکھتا, حال كونه يدل على المصدر لغتا, اس حال میں کہ دلالت کرتا ہے مصدر پر باعتبار لغت کے. فهو احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء, تو اس کے ذریعے احتراز ہوا اس اسم فاعل سے جو دلالت کرتا ہے مصدر پر اقتضاء, اس کے ذریعے کس سے احتراز ہوا, بھائی ماتن نے جو قید لگائی نا لغتن باعتبار لغت کے, یہ کس پر دلالت کر رہا ہے مصدر پر, تو باعتبار لغت کے یہ مصدر پر دلالت کرتا ہے, تو لغت کی قید کے ذریعے اس اسم فاعل کو نکال دیا جو مصدر پر دلالت کرتا ہے اقتضاء, تقاضے کے اعتبار سے, کس اعتبار سے تقاضے کے اعتبار سے. مثلا ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے, انت طالق, تو طلاق والی ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ اس سے طلاق ہو جائے گی, کیا ہو جائے گی, تو طلاق والی ہے, یہ خبر ہے, خبر, یہ تو نہیں کہا میں نے تجھے طلاق دے دی, بلکہ کیا کہا تو طلاق والی ہے, تو فقہا کیا لکھتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی. کیوں کہتے ہیں, اس لیے کیونکہ خاوند بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے, اور خبر دے رہا ہے, اور یہ خبر تبھی صحیح ہو سکتی ہے, بیوی طلاق والی تبھی ہو سکتی ہے جب پہلے خاوند نے اس کو طلاق دی ہو, اگر خاوند نے طلاق نہ دی ہو تو یہ طلاق والی ہے نہیں, تو لہذا انت طالق, اس سے پہلے ایک تطلیق ماننا پڑے گی, کیا ماننا پڑے گی, طلق یطلق, تطلیق کا معنی ہے طلاق دینا, اس سے پہلے کیا ماننا پڑے گی انت طالق سے طلاق کا دینا ماننا پڑے گا آپ کو, کہ خاوند نے کیا کیا ہے بیوی کو طلاق دی ہے, اسی لیے اب وہ خبر دے رہا ہے انت طالق بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی, تو انت طالق نے بھی ایک مصدر پر دلالت کی, اور وہ کون سا مصدر ہے تطلیق, کہ وہ اس سے پہلے پایا جائے, اس سے پہلے خاوند نے طلاق دی ہو تو پھر یہ انت طالق ہو سکتی ہے ورنہ نہیں, تو یہ انت طالق سے تطلیق, اس سے پہلے ایک تطلیق ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس سے پہلے ایک تطلیق ہوئی ہے, خاوند نے طلاق دی ہے, اور یہ تطلیق ہمیں باعتبار لغت کے سمجھ آئی یا باعتبار اقتضا کے سمجھ میں آئی؟ باعتبار اقتضا، لغت کے اعتبار سے نہیں بھائی، عربی زبان جاننے والا کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس سے پہلے تطلیق ہے. ہاں لیکن یہ انتی طالقن جب خاوند کہہ رہا ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی ہی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تو کیا ہے؟ طلاق والی ہے. اور یہ تبھی صحیح ہو سکتی ہے، وہ طلاق والی تبھی ہو سکتی ہے جب خاوند نے پہلے اس کو کیا دی ہو؟ طلاق دی ہو. تو معلوم ہو اس سے پہلے کیا ماننا پڑے گا؟ تطلیق. یہ انتی طالقن تقاضا کر رہا ہے، خاوند کی یہ لفظ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ تطلیق ہے، یعنی خاوند نے بیوی کو طلاق دی ہے. تو یہ جو تطلیق ما قبل میں مصدر کو ماننا پڑا، یہ ثابت ہے کس اعتبار سے؟ اقتضا. تو انت طالقن، یہ طالقن نے تطلیق پر دلالت کی، لیکن باعتبار لغت کے یا باعتبار اقتضا کے؟ باعتبار اقتضا کے. تو ماتن نے اوپر قید لگا دی لغتن، لغت کے اعتبار سے دلالت کرے، اقتضا کے اعتبار سے دلالت. تو یہ اقتضا والی صورت کو نکال دیا بھائی. کس اعتبار سے کرے؟ لغت، عربی زبان کے اعتبار سے دلالت کرے بھائی. تو لہذا طالقن ایک تو طلاق پہ دلالت کر رہا ہے بھائی، طالقن طلاق، طالقن سے طالقن دو طلاقوں پہ دلالت کر رہا ہے، ایک باعتبار لغت کے اور ایک باعتبار اقتضا کے. باعتبار لغت کے طالقن کا کیا معنی؟ طلاق والی. تو طلاق مصدر ہے یا نہیں؟ اچھا ضاربن کا کیا معنی؟ ضرب والا. تو دیکھا مصدر آ گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. تو طالقن نے ایک طلاق پر دلالت کی، وہ طلاق ہے لغت کے اعتبار سے، طالقن کا معنی طلاق والی، اور طلاق کیا ہے؟ مصدر. اور ایک اس طالقن نے تطلیق پر دلالت کی، تو ہماری مراد وہ تطلیق والی مصدر مراد نہیں ہے، بلکہ کون سا مصدر مراد ہے؟ جس پر لغت کے اعتبار سے یہ دلالت کر رہی ہے طلاق. ہوئی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں یہ فہوا، یہ جو لغتن کی قید ہے، احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء، یہ احتراز ہے اس اسم فاعل سے جو دلالت کرتا ہے علیہ، کس پر؟ مصدر پر. اقتضاء کس اعتبار سے؟ اقتضاء کے اعتبار سے. مثل قوله، جیسے کسی خاوند کا یہ قول اپنی بیوی سے، انت طالق، یہ جیسے ہے. فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ، اس لیے کیونکہ یہ اس بحث سے خارج ہے جس میں اس وقت ہم ہیں، جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ اس سے خارج ہے بھائی. وَسَيَاتِ بَيَانُهُ، اور ان قریب اس کا بیان بھی آ جائے گا بھائی اقتضاء النفس کے اندر بھائی. تو کہتے ہیں حَتَّى لَا يُرَادُ بِآيَةِ السَّرِقَةِ إِلَّا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ، یہاں تک کہ مراد نہیں لیا جائے گا آیت سرقہ کے ذریعے مگر مراد نہیں ہوگا آیت سرقہ کے ذریعے مگر ایک ہی سرقہ. کیا مراد ہوگا؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو السارق والسارقۃ کون سے صیغے آئے؟ اسم فاعل. اور اسم فاعل کیا کرتا ہے؟ کس پر دلالت کرتا ہے؟ مصدر پر دلالت کرتا ہے. اور مصدر کیا ہے؟ فرد ہے. اور تو اس کے کتنے فرد کتنی قسم پر ہے؟ پھر دو قسم پر، ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی. تو فرد حقیقی تو یقینی ہے، فرد حکمی کا کیا ہے؟ احتمال ہے. اور فرد حقیقی کیا ہے؟ ایک. تو السارق والسارقۃ نے کتنے پر دلالت کی بھائی؟ کتنی چوریوں پر؟ ایک ہی چوری پر دلالت کی. ساری جن سے چوریاں مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کیونکہ ان کا پتہ تو کب چلے گا؟ آخر عمر میں پتہ چلے گا. تو اگر وہ مراد نہیں تو اس کا مطلب ہے آخر عمر میں کیا کرو؟ جب کیا کیا جائے گا؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یہ تو بالاجماع باطل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا السارقوں میں نے کس مصدر پر دلالت کی؟ سرقہ پر. اور سرقہ سے کیا کتنے سرقہ مراد لیں گے؟ ایک ہی، یعنی فرد حقیقی ہی یہاں مراد لے سکتے ہیں، فرد حکمی مراد نہیں لے سکتے.
تو کہتے ہیں حتی لا یوراد ابھی آیت سرقت الا سرقت واحدہ، یہاں تک کہ مراد نہیں ہوگا آیت سرقہ کے لیے مگر ایک ہی سرقہ، و بالفعل الواحد نیز، ہاں بالفعل تو ایک سرقہ مراد ہوا، و بالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدۃ، اور ایک ہی فعل کی وجہ سے نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک ہی ہاتھ، بھائی ایک فعل کے ذریعے ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا. تفریع علی عدم احتمال اسم الفاعل تکرارا، یہ تفریع ہے مولانا کس بات پر کہ اس میں فاعل تکرار کا احتمال نہیں رکھتا. والزام علی الشافعی رحمہ اللہ فیما ذهب الیہ، اور یہ الزام ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر، فیما ذهب الیہ اس میں جس کی طرف وہ گئے ہیں، یعنی ان کے مذہب میں، ان کے مذہب پر کیا ہے الزام ہے، یعنی ان پر، یعنی ان کے خلاف استدلال کیا جا رہا ہے، ان پر اعتراض ہے. بیانہ، بیان اس کا یہ ہے کہ ان شافعی رحمہ اللہ یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان السارق تقطع یده الیمنى اولا، کہ چوری کرنے والا جو ہے پہلے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا، پھر اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو ثم رجلہ الیسرى، پھر اس کے بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، ثانیاً دوسری مرتبہ، پھر اگر وہ چوری کر لیتا ہے بعد میں ثم یده الیسرى، پھر اس کے بائیں ہاث کو کاٹا جائے گا، ثالثاً تیسری مرتبہ میں، پھر وہ چوتھی مرتبہ اس نے چوری کی اور پکڑا گیا تو ثم رجلہ الیمنى رابعاً، تو پھر اس کے دائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا چوتھی مرتبہ. لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه، جس نے چوری کی تو اسے کاٹ دو، یعنی اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، پھر اگر وہ لوٹے یعنی پھر چوری کرے، فاقطعوه پھر اسے کیا کرو، کاٹو، قطع کرو، یعنی اس کے بائیں پاؤں کو کاٹا جائے گا. فإن عاد فاقطعوه، اگر وہ پھر لوٹے پھر چوری کرے تو کیا کرو، اس کو کاٹو، یعنی اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹو بھائی. فإن عاد، اگر پھر وہ چوری کرے چوتھی مرتبہ، فاقطعوه تو اس کے دائیں پاؤں کو کاٹو اسے. وعندنا، اور ہمارے نزدیک، لا تقطع الید اليسرى فی الثالثۃ، کہ بائیں ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، فی الثالثۃ تیسری مرتبہ میں، بل خلد فی السجن، بلکہ اس کو ہمیشہ جیل میں رکھا جائے گا، حتی یتوبا، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے، توبہ کر لے، یعنی اس پر توبہ کے آثار نمایاں ہو جائیں کہ یہ نیک بن گیا، متقی بن گیا ہے بھائی. تو ہمارے نزدیک بھائی، اگر پہلی مرتبہ کیا کیا جائے گا، چور کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا، پھر چوری کی اور پکڑا گیا تو اس کے بائیں پاؤں کو کاٹا جائے گا، اور پھر اگر اس نے چوری کی تو اب بائیں ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا یا دائیں پاؤں کو نہیں، بلکہ اسے کیا کریں گے، جیل میں ڈال دیں گے. آپ دلیل ذکر کر رہے ہیں کیوں، کہتے ہیں لأن السارق اسم فاعل، اس لیے کہ سارق جو ہے اس میں فاعل ہے، يدل على المصدر لغتاً، یہ دلالت کرتا ہے مصدر پر باعتبار لغت کے، والمصدر لا يراد به الا الواحد او الكل، اور مصدر کے لیے ارادہ نہیں کیا جاتا ہے مگر ایک کا یا ساروں کا، ایک یعنی فرد حقیقی اور سارے یعنی کہ فرد حکمی، وہ مراد ہوتے ہیں. وَكُلُّ السَّرِقَاتِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ، اور سارے سرقات کا تو علم نہیں ہو سکتا مگر اس کی آخری عمر میں. فَصَارَ الْوَاحِدُ مُرَادًا بِيَقِينٍ، تو ایک جو ہے وہ یقیناً مراد ہو گیا، وہ کیا ہوا، یقینی طور پر مراد ہوا. وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تُقْطَعُ إِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک فعل کی وجہ سے نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک ہی ہاتھ کو. وَأَيْضًا فَقْطَعُ دَالٌ عَلَى الْقَطْعِ، اور اس لیے بھی کہ فَقْطَعُ جو ہے وہ دلالت کرنے والا ہے، عَلَى الْقَطْعِ کس پر بھائی، فَقْطَعُ امر ہے، اور امر بھی کس پہ دلالت کرتا ہے، مصدر پر، تو یہ بھی دلالت کر رہا ہے قطع پر، یعنی مصدر قطع جو ہے مصدر پر دلالت کر رہا ہے. وہ ایضا لا يحتمل العدد، اور یہ بھی جو مصدر ہے اور یہ بھی لا يحتمل العدد، عدد کا احتمال نہیں رکھتا.
فلا تثبت الید اليسرى من الآیہ، تو لہذا بایاں ہاتھ ثابت نہیں ہوگا آیت سے، اس سے ہاتھ ثابت نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ سارق سے سرقہ پر دلالت کی اور اس سے ایک چوری مراد، اور اقطعو نے کس پر دلالت کی؟ قطع پر، اور اس سے بھی کیا مراد ہوئی؟ ایک قطع بھائی. کدھر گیا؟ لا یقال فینبغی، یہ اعتراض یہ نہ کہا جائے، یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ فینبغی اللہ تقطع الرجل اليسرى فی الکرۃ الثانیہ، کہ پھر تو مناسب ہے کہ نہ کاٹا جائے کس کو؟ بائیں پاؤں کو، فی الکرۃ الثانیہ دوسری مرتبہ میں، پھر تو مناسب یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بھی نہ کاٹا جائے، اس لیے کہ فقطعو امر ہے، اور امر میں کس پر دلالت کی؟ قطع پر، اور قطع کے ذریعے کیا مراد ہے؟ ایک ہی قطع مراد ہے، ایک مرتبہ کاٹنا، لہذا اب دوسری مرتبہ میں بائیں پاؤں کو نہیں کاٹنا چاہیے. لئن نقولو، اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں، یہ اب جواب دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الرجل غیر متعرضۃ بها فی الآیۃ، کہ پاؤں جو ہے وہ غیر متعرض بها ہے آیت کے اندر، یعنی اس کے در پہ نہیں ہوا گیا، اس کو نہیں چھیڑا گیا، پاؤں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، یعنی آیت کے اندر پاؤں کا آیت میں ذکر ہی نہیں کیا گیا. فلا باس ان یثبت بنفس آخر، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ثابت ہو جائے دوسری نفس کے ذریعے، دوسری نفس کے، اس کا ذکر ہی چونکہ نہیں تھا، لہذا اس کو دوسری نفس کے ذریعے ثابت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. والید لما کانت متعرضۃ بها فی الآیۃ، اور ہاتھ جو ہے جب وہ متعرض بها ہے آیت میں، یعنی اس کے پیچھے پڑا گیا، یعنی اس کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ آیت میں، وَتَعَيَّنَ الْيُمْنَى مُرَادًا، اور نیز دایاں ہاتھ کیا ہے؟ متعین ہے، مُرَادًا مِنْهَا، اس سے مراد ہونے کے اعتبار سے، کہ اس ایک ہاتھ سے آیت سے کیا ثابت ہوا؟ ایک ہاتھ، اور ایک ہاتھ کون سا ہے، کون سا مراد ہے؟ دایاں ہاتھ مراد ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اجماع بھی ہے، سنت حدیث قولی بھی آتی ہے، حدیث فعلی بھی آتی ہے، حدیث قولی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر ہوتا ہے، حدیث فعلی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر ہوتا ہے، تو یہ حدیث قول اجماع بھی اس پر ہے کہ اس سے کون سا ہاتھ مراد ہے؟ دایاں ہاتھ. حدیث قولی میں بھی ذکر آیا، حدیث فعلی میں بھی ذکر آیا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن جو ہے اس کے اندر ایدیہما کی جگہ ایمانہما آیا ہے، ایمان دائیں ہاتھ بھائی، سمجھ میں، اس سے بھی پتا چلا کہ اس ایک ہاتھ سے کون سا ہاتھ مراد ہے. اچھا، تو وَتَعَيَّنَ الْيُمْنَى مُرَادًا مِنْهَا، اور متعین ہے دایاں ہاتھ اس آیت سے مراد ہونے کے اعتبار سے، تو لا يجوز، تو جائز نہیں ہے، ان تثبت اليسرى بخبر الواحد، کہ ثابت ہو بایاں ہاتھ بھی کس کے ذریعے ثابت ہو؟ خبر واحد کے ذریعے، الذی لا تجوز زیادت به علی الکتاب، وہ خبر واحد جس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. جی بھائی دیکھیے، انہوں نے کہا کہ قطع کا ذکر آیا، اور قطع سے ایک ہی قطع مراد ہوگی، معلوم ہوا ایک ہی ہاتھ کاٹنا ہے بھائی، اور ایک ہی ہاتھ کاٹنا ہے، کون سا ہاتھ مراد ہے؟ اجماع، حدیث فعلی، حدیث قولی، اور قرات کے ذریعے پتہ لگ گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے ذریعے کہ کون سا ہاتھ مراد ہے؟ دایاں ہاتھ. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا چونکہ آیت میں ذکر ہی ہاتھ کا ہے، اور ہاتھ بھی کون سا مراد ہے؟ دایاں ہاتھ مراد ہے، لہذا اگر حدیث میں بائیں ہاتھ کا ذکر آیا ہے لیکن وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ذریعے تو کتاب اللہ پر زیادتی جائز، لہذا بائیں ہاتھ کے کاٹنے کو ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی خبر واحد کے ذریعے، اور یہ درست نہیں ہے. باقی بھائی پھر تو اس صورت میں ایک ہی قطع مراد ہے، تو بائیں پاؤں کا کاٹنا بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری مرتبہ میں. کہتے ہیں بھائی پاؤں کا آیت میں چھیڑا ہی نہیں گیا، اس کو ذکر ہی نہیں کیا گیا، لہذا اس کو دوسری نفس کے ذریعے ثابت کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن محشی نے اس پر بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں بھائی اگر بائیں پاؤں کو آیت میں نہیں چھیڑا گیا تو آیت میں تو دائیں بائیں ہاتھ کو بھی نہیں چھیڑا گیا, اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا, تو اس کو بھی نفس آخر کے لیے ثابت کرنے میں کیا حرج ہے, اسے بھی کیا کر دیں ثابت کر دیں. اور کہتے ہیں بھائی لہذا یہ نہ کہو کہ بائیں پاؤں کا کاٹنا یہ نفس آخر کے ذریعے یعنی کسی خبر واحد سے ثابت ہے, بلکہ یوں کہو اس کا کاٹنا اجماع سے ثابت ہے. کس سے؟ اجماع سے. اور اجماع تو کیا ہے؟ قطعی دلیل ہے. اجماع تو قطعی دلیل ہے, لہذا اس کے ذریعے کیا ثابت ہو جائے گا؟ بائیں پاؤں کا کاٹنا تو ثابت ہو جائے گا, لیکن بائیں ہاتھ کا کاٹنا وہ خبر واحد کے ذریعے ہے, اور خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے بھائی. جی تو کہتے ہیں لا یجوز بھائی ان تثبت اليسرى کہ ثابت ہو جائے بائیں ہاتھ بھی بخبر الواحد الذي لا تجوز الزیادت به علی الکتاب اس خبر واحد کے ذریعے جس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے. لأنه لم يبقى یہ دلیل ہے مولانا لا يجوز ان تثبت اليسرى جو اوپر والی سطر میں آیا کہ دائیں بائیں ہاتھ کو ثابت کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں لأنه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالاجماع اس لیے کہ باقی نہیں رہا وہ محل جو متعین تھا وہ محل معین الذي تعين بالاجماع جو کس کے ذریعے متعین ہوا تھا اجماع کے ذریعے متعین ہوا تھا وہ محل ہی باقی نہیں رہا وہ محل ہی باقی نہیں رہا. دوبارہ قطع ید یمین ہو سکتا ہے دوبارہ دائیں ہاتھ کا کاٹنا ہو سکتا ہے وہ تو ایک ہی مرتبہ کاٹنا ہو سکتا ہے ہاتھ کا ذکر آیا تھا اور ہاتھ کون سا مراد تھا دایاں ہاتھ تو لہذا اب ایک مرتبہ جب دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اب وہ محل ہی باقی نہیں رہا جس کو قطع کرنا ہے جس کو قطع کرنا ہے لہذا اب بائیں ہاتھ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ بائیں ہاتھ کی بات نہیں چل رہی بلکہ کس کی چل رہی ہے دائیں کی اور دائیں کٹ چکا ہے اب وہ قطع کا محل ہی باقی نہیں رہا دوبارہ قطع ہو ہی نہیں سکتی بھائی. بخلاف جلدی بخلاف کوڑے لگانے کے کوڑے مارنے کے بھائی یہ ایک اعتراض کا جواب کہ آپ نے کیا کہا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما یہاں سے ایک ہی مرتبہ ہاتھ کا کاٹنا اور وہ بھی کون سے ہاتھ کا کاٹنا دائیں ہاتھ کا کاٹنا ثابت ہوگا تو اس طرح تو دوسری آیت بھی آتی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو کتنے کوڑے لگاؤ 100 کوڑے یہ غیر شادی شدہ کا حکم بیان ہوا بھائی. تو لہذا یہاں بھی اسی طرح زانی اس میں فاعل آیا ہے یہاں بھی اسی طرح امر آیا ہے فجلدوا سمجھ میں آیا لہذا وہاں پر ایک ہی دفعہ قطع کو آپ مانتے تھے تو یہاں بھی ایک ہی مرتبہ کوڑے لگنے چاہیے بھائی یہاں بھی کیا ہونا چاہیے ایک ہی مرتبہ کوڑے لگنے چاہیے. حالانکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زنا کیا اور پکڑا گیا تو کیا کرو اس کو کوڑے لگاؤ پھر زنا کیا اور پکڑا گیا تو دوبارہ کوڑے لگاؤ تیسری مرتبہ پھر پکڑا گیا تو پھر کوڑے لگاؤ. جب وہاں آپ ایک دفعہ قطع کو مانتے ہیں تو یہاں بھی کیا کریں ایک دفعہ ہی کوڑے لگانے کو تسلیم کریں. تو جواب دے رہے ہیں بھائی جواب یہ دیتے ہیں بھائی کہ دراصل وہاں وہ محل ہی باقی نہیں رہا تھا جبکہ یہاں پر کیا ہے وہ جہاں کوڑے لگنے ہیں یعنی بدن وہ محل اب بھی باقی ہے لہذا کیا ہوگا ہر مرتبہ کوڑے لگیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی بخلاف جلدی بخلاف کوڑے لگانے کے فَإِنَّهُ كُلَّمَا يَزْنِي غَيْرُ الْمُحْسَنِ اس لیے کہ جب بھی زنا کرے گا غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ سنے محسن پاک دامن بھائی تو غیر شادی شدہ مراد غیر شادی شدہ یو جلد اس کو کوڑے لگائے جائیں گے لِأَنَّ الْبَدَنَ بَدَنَ صَالِحٌ لِلْجَلْدِ دَائِمًا اس لیے کہ بدن جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کوڑے کی جلد کی دائمًا ہمیشہ بھائی اس پر کیا ہو سکتے ہیں ہمیشہ کوڑے لگائے لیکن قطع یمین تو ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے اب وہ محل ہی باقی نہیں رہا. چلیے بس مولانا ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام.